أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، مہا عزر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نیدت سوال، لیدہ گبرو، عالیہ اختر، نشاط حسن، نائلہ کیانی، نازہ خانم، فرانا، سنا افرین، فضانہ سلوت، شاہینہ سریہ، صبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قلبیائی، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، فضالہ رشید، ارشیہ گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فیزا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شیراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریش گفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہینا فرج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سعیدہ سادیہ رفت، نازیہ حبیب، واسع حسین، قریشی، ماہدہ قابل، امید افشیش، اروب احتسان، نازمہ پروین، رانی شہین، مجبین خان، بینش سجاد، سبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود. جی وائس میری نہیں آ رہی، وائس ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ. جی سسٹر عائشہ، اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ نے لاسٹ جو تھرسڈے کا پوچھا تھا کہ ہم نے کون سی کی تھی، تو لاسٹ تھرسڈے جو ہے سورہ الحج کی آیت 1 سے 124 تک آپ نے ان لوگوں سے ریسائٹیشن سننی ہے، تو پلیز آپ ہینڈ ریز کریے، میں آپ کے لیے مائک فارغ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ خیریت آفیت کے ساتھ ہیں الحمدللہ. آپ کی تکنیک کیسی ہے؟ پریکٹس کیسے جا رہے ہیں؟ جی نئی صفات جو آپ نے یاد پڑھی یا یاد کری ہیں، پڑھی ہیں، ان کو آپ نے پھر پریکٹس کیا؟ یس. میری آواز ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی نوائز اگر آ رہی ہے پیچھے سے تو پھر مجھے کچھ وائس. اوکے رائٹ، ٹھیک. سو الحمد للہ گڈ. رائٹ، تو آج ان شاء اللہ آپ لوگوں سے لسننگ سیشن کرنا ہے میں نے، اور جیسے سسٹر ناظر نے بتایا ہے کہ سورۃ الحج آیا نمبر 1 سے آن ورڈ، یہی بتایا نا جی. سو ان شاء اللہ کون ریڈی ہے؟ نہیں، پھر مجھے پلیز ذرا کنفرم کر دیں، شاید میں نے غلط سنا. سسٹر نازیا، سورۃ الحج ہی تو تھی؟ یس اٹ از سورۃ الحج رائٹ. اوکے، سو ان شاء اللہ یہ کہ سسٹر پہلے جن کا ہینڈ ریز ہے، مجھے نام نہیں سمجھ آ رہا، تو ان شاء اللہ آپ اسٹارٹ کریں. ایسا کریں کہ تھری ٹو فور لائنز ان شاء اللہ سب ہی لے لیں گے، تو 1 اینڈ 2 آیا آپ اس سائڈ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شديد.
ماشاءاللہ ویری گڈ. آئی سے بہت اچھا آپ نے ریچ کیا ہے. ظاہر ہے کہ تھوڑی مسٹیکس ہیں لیکن کچھ چیزیں بہت اچھی طرح سے ادا کی گئی ہیں. جیسے کہ آپ نے دال کا فلفلہ شدید, اٹ واز ویری نائس, تو اٹ واز گڈ. اب جو چیز آپ نے امپروو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو را کا مخرج, جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اس طرح ہے جیسے آپ کا تھوڑا سا را کا مخرج کمزور ہے, کیا آپ را کی جگہ پر زبان نہیں لگا رہی. اس کو کہہ کے دیکھیں میرے ساتھ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زبان کی جو نوک اور نوک کا اوپر کا حصہ دونوں چیزیں جا کر آپ کے گمز پر لگ رہی ہیں اوپر والے ٹو ٹیتھ کے؟ اگر لگ بھی رہی ہیں تو برائے نام لگ رہی ہیں, ان کو تھوڑا سا اور اچھی طرح سے لگائیں. توسط کی صفت ہے لہذا مخرج درمیانی قوت سے لگے گا, نہ بہت ہلکا نہ بہت زوردار. تو ایک یہ چیز. پھر آپ جب میں یا ایوہا میں مت منفصل ہے, اور منفصل کو آپ چار حرکات منیمم رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پانچ حرکات ہم رکھیں گے یہاں. تو آپ کی جو ادائیگی تھی وہ کافی لمبی تھی, تو اس کو چار حرکات رکھیں یا پانچ حرکات, جو بھی آپ نے اس کو اپنے لیے چوز کیا ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں, تا اور با کی ادائیگی بہت اچھی تھی, یعنی مضبوط شدہ کے حروف جیسی ہی تھی, واز گڈ. دین فردر ہم دیکھیں تو آئین کی آواز کہیں بہت اچھی اور مناسب ہے, لیکن کہیں یا تو بالکل ویک ہو گئی اور کہیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. تو اس کی پریکٹس کریں. کس طرح؟ اساتی نہ ہم کہیں گے آتی کہ اس کو بہت زوردار, اور نہ کہ آتی, اس طرح بھی نہیں کریں گے. اساتی شیء عظیم عظیم, اس طریقے سے. پھر اگلی چیز نمبر ٹو میں یوم ترونہا, نون کی زبر کو نہا نہیں کریں, نہا اس طرح نہیں کہ ترونہا, نہا اس طرح سے. پھر تذہلو کلو, یہاں پر کسی بھی حرکت کو آپ لمبا نہیں کریں گے. اور پھر یہ کہ کلو کی جو لام کی پیش ہے اس کو میم میں ادغام نہیں کرنا ہم نے, کیونکہ آپ دیکھیں یہاں نہ تو کوئی شد ہے میم کے اوپر اور نہ ہی کوئی تنوین ہے کہ جس کا رول ہم اپلائی کریں گے. تو ہم کہیں گے کلو مرویاتین, رائٹ؟ اس طرح سے آپ کہیں گے. پھر اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں تو وَتَغَنَّاسَ سُتَارَ, روا کی تفقیم بھی کہیں کہیں فلکچویٹ ہو جاتی تھی. تو ہیوی لیٹرز کا آپ نے ہر جگہ دھیان رکھنا کہ ایک ہی حساب سے وہ موٹے ادا کیے جائیں, ٹھیک ہے؟ اینڈ آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے. تو اس کے اوپر پریکٹس کریں, نوٹ ڈاؤن کریں جو بھی میں نے بتایا, ورنہ ذہن سے نکل جائے گا, یاد نہیں رہے گا, تو پریکٹس نہیں ہو سکتی. تو بارک اللہ, گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ اسٹیڈیم ان شاء اللہ 3 and 4 آئے لے لیں.
السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویت تبع كل شيطان مريد, كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. جزاكم الله خير.
آپ کی بھی کوشش اچھی ہے. اب ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ جو آپ نے نہیں کرنی. سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی کہیں اگر ہم رکتے ہیں, وقف کرتے ہیں, تو آپ اس آخری حرف کو کسی بھی لفظ کے جھٹکے سے نہیں روکیں گے. جیسے میں کہوں شیئن عظیم ایم, اس طرح روکنا ایک جھٹکے کے ساتھ یہ بہتر نہیں ہے. عظیم عظیم, رائٹ؟ اور پھر میم ساکن کہیں بھی آئے گا, چونکہ یہ توسط کا حرف ہے, یہ ایک دم آواز نہیں رکے گی. جیسے اگر میں کہوں عظیم عظیم تو یہ ذرا جلدی ہو جائے گا. اور اسی طرح کہیں پر بھی اگر آپ کو میم نظر آ رہا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر بہت جلدی نہیں ادا کرتے، یعنی کہ تھوڑا سا وقت دیتے ہیں. ہم لین ہم لا ہا، یہاں میم ساکنہ ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا وقت دے کر پھر ادا کریں گے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کے جو ہیوی لیٹرز ہیں آپ انہیں ہیوی کریں گی. مور وی آتین رائٹ، بہت کے لیے زبان کی سائڈ یوز کریں گے اور اس کو ہیوی بھی بہت کریں گے. مور وی آتین رائٹ، وا اس طرح سے. اینڈ را کی بھی تقسیم اینڈ باقی جو بھی لیٹرز جیسے عذاب اللہ اللہ سلام کو آپ اچھی طرح موٹا کریں گے، ٹھیک ہے. سو اس چیز کو دیکھیں گے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ دال کا ایک سیکنڈ پلیز. یس، آئی نمبر فور میں جب آپ جاتے ہیں تو فأنه يضلهم، جب آپ یہاں پر رکیں گے تو آپ پیچھے سے اعادہ کر کے پھر آگے بڑھیں گے، آپ یہیں پر رک نہیں جائیں گے اور پھر اگلے لیٹر سے نہیں، بلکہ فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اینڈ آئی نمبر تھری میں جب آپ کہتے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد، تو دال کے اوپر جو آپ مخرج استعمال کریں گے اور جو آپ کلکلا کریں گے تو وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے گا. آپ سسٹم میرے ساتھ ساتھ ہیں نا؟ یس یس، گڈ ماشاء اللہ. تو ان شاء اللہ ان چیزوں کا دھیان رکھیے، آپ کے ہیوی لیٹرز لاسٹ لیٹر کو بہت جھٹکے سے نہیں روکے، جیسے مرید اس طرح نہیں کہ آپ اس کو ایک اسٹاپ خود سے دے رہے ہو، نارمل جنرل جو فلو چل رہا ہے اسی میں آپ ریڈ کریں گے. اور دوسرے اپنے موٹے حروف جتنے بھی ہیں ان سب کی بہت اچھی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. ایم بات کیا جو مخرج ہے وہ بھی آپ صحیح استعمال کرنے کی کریں گے کوشش. سو جیسا آپ فائرنگ کرتی ان شاء اللہ ابھی اتنا ہی کریں پریکٹس، پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے نیکسٹ چیزیں رکھیں گے. اور سو ایس ایس فور ون، آئی نمبر فائیو بہت بڑی ہے، تو لہٰذا یا ایوبا سے اسٹارٹ کر کے آپ مخلفاتی لنبین لکم یہاں تک اسٹاپ کر جائیں گے، ٹھیک ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة محلقة.
لیٹس سی ان شاء اللہ کہ آپ اس میں کیا چیزیں امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں، اوور آل اپنی ریسائٹیشن میں امپروومنٹ دیتے رہیں. پہلی چیز کہ آپ ایک سلو میں ریڈ کریں گے، بریک اپس اور گیپس بلا وجہ کی تلاوت میں نہیں ہونی چاہیے. اگر میں کہوں کہ ان کنتم فی ریب من البعث تو یہ ایک ٹوٹی ہوئی ریسائٹیشن ہوگی نا، تو ظاہر ہے کیسے سمجھنا بھی بات اچھی نہیں لگتی اور ایک خوبصورتی بھی نہیں آتی ہے. اور دوسری چیز کہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ چار حرکات کو مس مس سے لمبا کریں، پھر حمزہ کے اندر آپ آئین کی طرح کی سختی کی طرح کی آواز نہیں لے کر آئیں گے. آئین میں سختی نہیں ہوتی مگر اس کی ایک آواز ذرا سی اسٹرانگ سی آواز فرق لگتی ہے نا، تو ایوہا ایوہا اس طرح نہیں بلکہ ایوہا ایوہا، اور پھر ایوہا ناسو کہیں جھٹکا نہیں دیں گے روم کے بعد یا اس سے پہلے، ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ جسٹ میک شیور کہ آپ اس کے اندر ایکسس جھٹکا نہیں دیں. پھر پھر اس کے بعد افا ہے تو ان کنتم فی غیب رائٹ. ہر رول کو بالکل ریلیکس بھی ادا کریں. آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کری ان آیات کی, جو بھی لیسن آپ کا ڈیلی ہوتا ہے اسے ضرور پریکٹس کیا کریں. اور ایک دفعہ نہیں, تین دفعہ, چار دفعہ, چھ دفعہ, دس دفعہ, جتنا جو کر سکتا ہے وہ اتنا کرے, کیونکہ تبھی پھر یہ الفاظ ذرا مشکل لگتے ہیں تو پھر ہماری زبان پہ نہیں چلتے. آپ دیکھیں کہ تم مامین علی خواتین آ, یہاں پر عین کی آواز بہت ڈفرینٹ اور سخت سی ہوگی کہ ہیوی بھی ہوگی. یا پھر تم مامین مغواتین مغواتین رائٹ. تو تھوڑا سا ان لیٹرز کی پریکٹس کریں اور ان ورڈز کی پریکٹس کریں, خاص طور پر مخلقہ مخلقاتین رائٹ. سو جزاکم اللہ خیر, اتنا ہی. آر ایم ون ٹو آپ ان شاء اللہ اسٹارٹ کریں, آپ اسی آیت کو دوبارہ شروع کریں گے یوہا سے اور پھر آپ اس کو اسٹاپ کریں گی مقلا قاتل لینگا لینا رکھوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم.
جزاک اللہ خیر کثیر واسم جزا عزت ماشاء اللہ. اینڈ اب امپروومنٹ والی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ پر, کہ جب بھی ہم اتفاق کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ایک ہیوی ساؤنڈ نہیں دیکھتے, جیسے کائنڈ آف ساؤنڈ اس میں شامل نہیں کریں گے. ساؤنڈ ہے اسی کو رکھیں گے, تو لہٰذا اس کی پریکٹس رکھیں. پھر آگے جب آپ کہتی ہیں اور یہ ہر جگہ جیسے پھر جب نون کا نون ادغام ہو یا نون کا میم میں ادغام ہو تو وہاں پر ادغام والا معاملہ ہو, یعنی کہ افا جیسی آواز نہیں. جیسے ہم کہہ رہے نا یہاں پہ کہ سونا میم تین, تو وی وڈ سے میم نہیں بلکہ میم تین پراپرلی آپ کی جیسے میم کا مخرج لگا ہوا ہوگا. تو آپ تھوڑی سی سی پڑ گئی, آپ کی آواز ایسی تھی جیسے افا کیا جا رہا ہوں. پھر وغیر مخلقت لنبین مخلقت, یہاں تا کے نیچے تنوین کے ادغام جب لام میں ہوگا تو وہ ایسے ہوگا جیسے یہاں نون کی آواز ہے ہی نہیں. لہذا ہم تھوڑا بھی اس پہ اسٹاپ نہیں کریں گے یا تھوڑی ناک میں ذرا بھی آواز نہیں جائے گی. مخلقت لنبین لکم رائٹ. اور پھر لاسٹلی نخرجکم طفلا, قاف اطباق استعلاء ہیوینس مناسب دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سو جو بھی صفات پڑھی ہے انہیں ون بائی ون اپنی تلاوت کے اندر ڈالتے جائیں, اس کی پریکٹس کرتے جائیں, ورنہ پھر یہ بہت سارا ہوم ورک بن جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, سو بارک اللہ جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ ایک اسٹوڈنٹ اور لے سکتے ہیں. نیکسٹ آپ ری سائز کریں تو اس آیت کو کمپلیٹ کریں, آئی نمبر فائیو کو.
تا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
جی جزاک اللہ خیر کثیر. معاف مجھے سر. یس سو ان شاء اللہ ان آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ کل. سو فار ایک جنرل بات, ایک جنرل ایڈوائز ہے آپ کے لیے کہ جہاں کہیں جیسے کہ اخفا کے رول ہیں نون ساکن تنوین کے, مین کے رول ہیں, یا پھر آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی کوئی مشدد حرف آ رہا ہے, یہ ساکن حروف ہیں, تو ان کو ان کی صفت کے مطابق بدلیں. ابھی جب آپ تلاوت کریں تو اس میں کافی جلدی گزر گئی جب لیٹرز کے اوپر, تو ان کی یہ صفات اور یہ رولز پیچھے رہ گئے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں یو دو ایڈا, اب آپ جلدی گزرے تو پھر ادغام کا بھی حق نہیں ادا ہوا اور پھر دال مشدد کا بھی حق نہیں ادا ہوا, رائٹ. تو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں حامدتن فإذا انزلنا, رائٹ. سو آپ تمام جگہوں پر ان کو ان کا وقت دے کر پھر ریڈ کریں. دوسری چیز کہ باریک حروف میں ذرا ذرا سی بھی ہیوینس نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں وَأَنبَتَتْ, تو اس کو اگر میں کہوں وَأَنبَتَتْ وَأَنبَ, تو اس میں جیسے بالکل باریکی بھی نہیں ہے, تو تھوڑی تھوڑی سی جیسے بالکل ہی اسٹریٹ سی ساؤنڈ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, رائٹ. سو میک شیور کہ ہم باریک حروف کو موٹا نہ کریں اور ہم ہر حرف کو اس کی صفت کے مطابق وقت دے دیں. تو اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, بظاہر تو بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن اپلیکیشن کے لحاظ سے کافی زیادہ جگہوں پر آپ کو اس کے لیے کیئر فل رہنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ میک شیور کہ آپ اس چیز کو پراپرلی پریکٹس کریں. ابھی تو میرے پاس 3 منٹ ہے, ہماری دوسری کلاس اسٹارٹ ہونے لگی ہے, تو ان شاء اللہ پھر اس کو یہیں پر ہی اسٹاپ کرنا ہے اور پھر باقی ان شاء اللہ نیکسٹ ویک کریں گے, ٹھیک ہے. تو خوب پریکٹس کریں بیکاز یہاں صرف تھیوری اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو اس سے صرف ایک نالج آتی جائے گی اور تجوید جو ہے وہ صرف جاننے کا نہیں بلکہ اس کو اپلائی کرنے کا بھی نام ہے, رائٹ. سو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو آج کے سیشن سے کوئی فائدہ ہوا ہوگا اور نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ دیکھیں جس طرح سے بھی ہمارا ٹائم ٹیبل بنتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ سیشن کرتی ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير رائشہ جی. الحمد للہ. اچھا آپ لوگ آہستہ آہستہ کیوں ہینڈ ریز کر رہے تھے مجھے یہ تو بتائیں پہلے, تھوڑی سی آپ کی کلاس تو لوں میں. جب آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ سب نے ریسائٹیشن کرنی ہے, آپ کو پہلے سے بتا دیا تو بڑے آرام 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 سے آپ جو ہے ہینڈ ریز کر رہے ہیں, کیوں؟ مجھے پھر میسج آیا سسٹر عائشہ کے کہ کیا یہ جو 2 اسٹوڈنٹ ہیں اس کے بعد میں اس کو اینڈ کر دوں کلاس کا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں جی لاگ کرنے لیٹ ہو گئے سوری جی. باقی لوگ سارے دیکھیں کلاس میں ایسا ہے نا, باریک کا انتظار کریں لیکن ہینڈ ریز کریں, کیونکہ دیکھیں ہم کلاس لائیو کلاس تو لے رہے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے نا, ہم کلاس میں دیکھ نہیں نہ رہے ایک دوسرے کو, ہم صرف آپ کے ہینڈ ویو سے, آپ کے کمنٹ سے, اگر آپ کو مائک کے جاتے بات کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کو کلاس میں موجود ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کی آئی ڈیز تو شو ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ کلاس میں نہیں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم صرف آپ کے مطلب اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جب آپ کو دیکھیں, ہم لوگ ماشاء اللہ ابھی کل بھی بہت زبردست آیا چلی تھی, اس میں کافی ہماری اصلاح ہوئی ہے اور ہمیں کافی موٹیویشنل چیزیں ملی ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے پتا ہے آپ کے دل میں یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ لوگ سنانا نہیں چاہتے, مجھے یہ بھی پتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ ٹیچر کو نظر آنا چاہیے. نہیں وہ آپ کا سوئچ ہونا جن کا تھا وہ پتا چل رہا ہے عائشہ, وہ مجھے پتا ہے, لیکن شروع میں کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا سوائے دو کے نا, تو وہ پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہے کہ کوئی ہینڈ ریز نہیں کر رہا نا, تو میں اینڈ کر دیتی ہوں کلاس کا. پھر مجھے مجبوراً کلاس میں لکھنا پڑا کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کیوں نہیں کر رہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے یا آپ کو پتا ہے میں نے کرنا ہے ظاہر, تو پہلے بھی بولا تھا ڈرا نہیں کریں, جھجکے نہیں, فوراً ہینڈ ریز کریں, فوراً آگے آئیں. دیکھیں جو ہم جس نیت سے آگے آئیں گے اللہ پاک ہمیں اتنا ہی اجر دے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ نیکسٹ ٹائم پلیز اس طرح نہ ہو, یہ آپ پھر ہم اپنے ٹیچروں کو ڈسپوائنٹڈ کرنے والی بات ہوتی ہے, ان کو ذرا تکلیف دینے والی بات ہے کہ وہ اتنی بزی ہے تو ہمیں ٹائم دیتی ہیں, اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے کم ٹائم دیں ان کو اور صحیح ان کو ریسپانس نہ دیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز کا ضرور دھیان رکھیے گا جی. اب اس ان شاء اللہ تعالی العزیز تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کل بھی دیکھیں کتاب و دعا چل رہی ہے, بہت زبردست دعائیں ہیں, وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. میں سٹارٹ میں بھی سن سکتی ہوں, درمیان میں بھی سن سکتی ہوں اور اینڈ میں بھی سن سکتی ہوں. اس میں سے آپ کو جو میں نے دی تھی نیکسٹ ٹیوزڈے تک, آپ کو پتا ہے یہ جو دعا دی ہے سواری پہ سوار ہونے کی دعا, وہ اترنے کی جس جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں, یہ دونوں آپ کو آنے چاہیے جی. سفر کی دعائیں یہ لازمن آپ نے مجھے ریمائنڈ کرانا ہے, مجھے 10 منٹ لینے پڑے تو میں آپ کا ٹائم لے کے تو میں نے لازمن سننی ہے آپ سے. یہ سب جو لوگ سنا رہے ہیں ادھر سنائیں کلاس میں سنانے, جو ریپلے رہے ہیں وہ مجھے پلیز آڈیو میں میرے موبائل پہ مجھے سینڈ کر دیں, اس میں پرائیویٹ میسج کرے. یہ صرف اس لیے کہ تھوڑا سا ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی, کہ ہمیں یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے. باقی بھی جو روزمرہ کی ہیں, سونے کی دعائیں ہیں, اٹھنے کی دعائیں ہیں, تو وہ بھی آپ کو لازم آنی چاہیے, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الحج, لیسن نمبر 171 ہے اور آج ان شاء اللہ ہم سٹارٹ کریں گے 65 سے 78 تک. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ خیر وفیت کے ساتھ یہ ہم پورا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حمید مجید. سبق نمبر 171 آیت نمبر 65 سے 78, لیسن نمبر 171 آیت نمبر 65 to 78. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, سخر لکم, اس نے مسخر کیا تمہارے لیے, ما فی الارضی, جو زمین میں ہے, والفلکا, اور کشتی, تجری, بہتی ہے یا چلتی ہے, فی البحری, سمندر میں, بی امرہ, اس کے حکم کے ساتھ, ویمسک السماء, اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو, میم سین کاف, ان تقع, اس لیے کہ وہ گر پڑے, تا قاف عین، اور یم سے کروٹ میم سین قاف. علل اردی، زمین پر. الا مگر. بی اذنی ہی، اس کے حکم سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. بن ناسی، لوگوں کے ساتھ. لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. وہو الذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے. احیاکم، جس نے زندہ کیا تم کو. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو. ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. ان الانسان، یقیناً انسان. لکفور، البتہ ناشکرہ ہے. لکل امت، ہر امت کے لیے. جعلنا، مقرر کیا ہم نے. منسکن، طریقہ عبادت. نون سین کاف، نسک. ہم ناسکوہ، وہ عبادت کرنے والے ہوئے ہیں اس کی. فلا، تو نہ. یُنَازِعُنَّكَ، تو نہ جھگڑیں وہ تم سے. نون زا عین، فی الامری، معاملے میں، یعنی شریعت میں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور دعوت دو اپنے رب کی طرف. انکا، بے شک آپ. لعلی خودن، البتہ اوپر ہدایت کے ہیں. مستقیم، سیدھی. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں تجھ سے. فَقُلْ، تو کہہ دیجئے. اللہو، اللہ. اعلمو، زیادہ جانتا ہے. بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. اللہو، اللہ تعالی. یحکم بینکم، فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے. یوم القیامتی، قیامت کے دن. فیما کنتم، اس معاملے میں جو تھے تم. فی ہی، اس میں. تختلفون، تم اختلاف کرتے. علم تعلم، کیا تم نے جانا نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. یعلم، وہ جانتا ہے. ما فی السماء والارض، جو آسمان و زمین میں ہے. ان ذالک، بے شک یہ. فی کتاب، ایک کتاب میں ہے. ان ذالک، بے شک یہ. علی اللہ یسیر، اللہ پر آسان ہے. ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ما لم ینزل، اس کی جو نہیں اس نے اتاری. بھی، ساتھ اس کے. سلطانن، کوئی دلیل. وما لیسا، اور جو نہیں. لہم، ان کے لیے. بھی علمن، اس کا کوئی علم. وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے. من نصیر، کوئی مددگار. وَإِذَا، اور جب. تُتْلَى، پڑھی جاتی ہیں. عَلَيْهِمْ، ان پر. آیاتُنَا، ہماری آیات. بینات روشن، تعریفو تم پہچان سکتے ہو، عین رافع، فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں میں، کفرو جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری کو، ناخوشی کو، یکادونا قریب ہے، یستونا وہ حملہ کریں، سین توئے و، بالذین ان لوگوں پر، یتلونا جو پڑھتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قل کہہ دیجئے، افا انبیوکم کیا بھلا میں بتاؤں تم کو، بشرم بری چیز، من ذالکم اس سے، النار آگ، وعدہ اللہ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، یا ایہا الناس اے لوگو، ضربا بیان کی گئی ہے، مثل ایک مثال، فاستمعوا له پس غور سے سنو اس کو، ان الذین بے شک وہ ہستیاں، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا سے، لن یخلقوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذبابن ایک مکھی، ذال بابا، ولوچ تماؤ لہو اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، و اور ای اگر، یسلبہم چھین لے ان سے، سین لامبا، الذبابو مکھی، شیئن کچھ بھی، لا یستنقذوہ نہیں چھڑا سکتے اس کو، نون قاف ذال، منہ اس سے، دوف الطالب کتنا کمزور ہے، طلب کرنے والا، مانگنے والا یعنی مدد مانگنے والا، توئے لامبا، والمطلوب اور وہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے، ما قدر اللہ نہیں انہوں نے قدر کی، اللہ کی، حق کا قدری ہی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لقوی البتہ قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے، اللہ اللہ تعالی، یصطفی چن لیتا ہے، سوات فاو، من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولن پیامبر، و من الناسی اور لوگوں میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع بصیر سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سب کام، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو یعنی جھک جاؤ، واسجدوا اور سجدہ کرو، وعبدوا اور عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، وفعل الخیر اور کرو بھلائی، فا عین لام لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ، وجاہدو اور جہاد کرو، جیم ہا دال فی اللہ اللہ کے راستے میں، حق کا جہادی ہی جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا، ہوج تباکم اس نے چن لیا ہے تم کو، وما جعلا اور نہیں بنائی، علیکم تم پر، فی الدینی دین کے معاملے میں، من حرج کوئی تنگی، ملت ابیکم طریقہ ہے تمہارے باپ کا، ابراہیم ابراہیم کا، ہو سماکم المسلمین اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان، من قبل اس سے پہلے بھی، وفی حاذا اور اس میں بھی، لیکون الرسول تاکہ ہوں رسول، شہیدن گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا اور تم سب ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، فاقیموا پس قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور دو زکات، واعتصموا اور مضبوط تھام لو، عین سواد میم، باللہ اللہ کو، ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا پس کتنا اچھا دوست، ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار، الحمدللہ. چلیے جی اب تلاوت سنتے ہیں.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
سورة الحج چلیے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 65 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیچھے والی آیات ہی کی کنٹینیوشن ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار تھا کہ کس طریقے سے وہ کائنات کے اندر چیزوں کو پھیلاتا ہے تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیا وہ تمہارے دشمنوں پہ غالب نہیں آ سکتا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے قدرت حکومت ہر چیز اس نے تمہارے ہاتھ میں دے دی کیا پھر وہ تمہارے دشمنوں کو بھی مسخر نہیں کر سکتا کیوں سوچتے ہو کہ تم اللہ کو پیچھے ڈال کر اپنے بدلے خود لے لو گے اس لیے اسی کی قدرتوں پہ غور کرو وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اور کشتی بھی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے یعنی ناممکنات کو ممکن بنانے والی ذات تمہارے کام بھی کر دے گی تم اس پہ پورا یقین رکھو وہ سب کچھ کر کے تمہارے لیے رکھے گی وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور اس نے تھاما ہوا ہے آسمان کو کہ نہ گر پڑے زمین پر سوائے اس کے حکم کے اتنا بڑا آسمان جس نے تھاما ہوا ہے کیا پھر وہ تمہارے دشمن سے تمہیں نہیں بچا سکتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اور بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا زبردست رحم فرمانے والا بالکل آپ دیکھیے کہ اپنی تفسیر آپ ہیں یہ آیتیں. صرف نگاہ ڈالتے جائیں عبرت کی اور اللہ کی قدرتوں پہ یقین رکھتے ہوئے انسان کہتا رہے جی اللہ جی اللہ, ہاں اللہ آپ جو کہتے ہیں سچ ہے, مجھے یقین ہے کہ میرا جو کام آپ کریں گے وہ میں خود اپنا کام نہیں کر سکوں گی. یہ تقا کا لفظ ہے, یہ وو قاف عین روٹ ہے, کہیں تا قاف عین نہ لکھ دیجئے گا. وہی لفظ ہے جو وقوع واقعہ و ازا وقت الواقعہ میں آتا ہے, گر پڑنے کے معنوں میں. ادھر وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ, وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی دی, جس نے اتنا کچھ بنایا زندگی بھی تو اسی نے دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تم کو مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر تم کو زندہ کرے گا. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ, لیکن انسان بے شک بڑا ناشکر ہے. زندگی اور موت کے لیے جس کو دیکھتا ہے اسی پہ اپنے کام نہیں ڈالتا. اب دیکھیں کہ ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں, جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں. اللہ نہ چاہتا کائنات میں اتنی خوبصورتی ہوتی, ہم اتنے مکمل انسان ہوتے. جسم, کان, ٹانگیں, آنکھیں, ہاتھ کیسے چلتی ہیں, اور سب چل رہی ہوتی ہیں اور ایک دم کن لگتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. چلتی ہوئی مشینیں رک جاتی ہیں تو کیا پھر انسان غور نہیں کرتا؟ تو عقل مند وہ ہے جو موت اور حیات کے اس نظام کو سمجھے اور تم میوحیکم پہ نظر رکھے. لیکن لوگ اس دنیا میں تو اللہ کی قدرتوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے. فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنی نعمتیں دینے والے اور اتنے بڑے محسن کی چوکھٹ پر ہر وقت سر جھکا دے, زبان اور دل سے اس کا شکر ادا کرے, عمل کرے انسان اس کی رضا کے. لیکن ان الانسان لکفور, نہ شکرہ انسان ہے. اسی لیے اب اس نہ شکر انسان کو شکر گزار انسان بنانے کے لیے کچھ کام کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا؟ لکل امت جعلنا منسکن, ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا عبادت کا طریقہ. منسک کا لفظ اس صورت بار بار آ رہا ہے, نسک نسیح کا, پیچھے بات ہو چکی. حج کے طریقے یا قربانی یا مناسک, جو بھی عبادت کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے, ہم نے دیے. اسے پتا کیا چلتا ہے کہ عبادت کے طریقے ایجاد کرنے والی چیز نہیں ہے, ماننے والی چیز ہے. اصل بات دیکھیے اطاعت کی ہے. آج کے دور میں اگر کوئی بھی نیکی کا کام کریں اور پوچھیں کہ بھائی کیوں کرا, کس نے کیا, اللہ کے نبی نے کیا, صحابہ نے کیا, تو لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے. تو یہاں آیت میں جواب لکھا ہوا ہے کہ حرج یہ ہے کہ منسک انسان نہیں بناتا, اللہ بناتا ہے. یہ منسک کیا ہے؟ مفعل, مفعول ہے نا, اسم مفعول. منسک ہوگا تو اسم مفعل بن جائے گا, صرف سا کی زبر اور زیر سے معنی بدل رہا ہے. ہم ناسکون, وہ اس کی طرف چلنے والے. ناسکون کون ہے؟ یہ اصل میں لفظ ناسکون تھا, مضاف ہوا تو ہو لگ گیا اور نون گر گیا. کس سے لفظ نکلا ناسکون؟ نسکا, اس ایک نے عبادت کی, قربانی دی, تو اسی سے ناسک فاعل. ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑا سا گرامر کے ساتھ کھیلتے جائیں گے تو انجوائے کریں گے, نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں, لیکن سمجھ آ جائے تو خوشی زیادہ ہوگی. کہ ہر بندہ اپنی عبادت کے طریقے کو بجا لانے والا ہے. فلا ینازعنک فی الامر, تو ان کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کریں آپ سے اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں, تبلیغ کے معاملے میں. جو دین کے طریقے آپ نے سکھا دیا اب اس پہ بحث نہ کریں. حج اور عمرے کے جو ریچولز ہیں اس کو مان لیں. کیوں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسا نہیں اور ویسا نہیں, یہ نہیں اور وہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی شریعت لے کر آئے جو پچھلے انبیاء کے پاس تھی. کبھی کوئی ایک حکم آتا پھر اس کے بعد بدل دیا جاتا. تو ان کو کرنا کیا چاہیے؟ نبی کی اطاعت کریں, مان جائیں. دیکھیے اصل بات ماننے کی ہے. آپ اور میں دن میں پانچ بار نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. وہی نماز ہم اس کے بعد والے اوقات میں اپنی مرضی سے پڑھیں تو گناہ ہوگا, لیکن ظہر پہ آپ نے چار فرض پڑھے تو اجر ہوا, چھ پڑھیں گے تو گناہ. اصل بات کیا ہے؟ ہم نہ سیکھو, ماننے کا اجر ہے. اصل دین جو نا وہ اطاعت کا نام ہے. دین لفظ کے اندر بھی لفظ اطاعت آتا ہے. کہ اصل بات یہ ہے کہ بندہ رب کی کتنی مانتا ہے. اب نماز کے وقت میں تو مانے اور عمل کے وقت میں چھوڑ دیں تو پھر بات نہیں بنے گی نا. تو لہٰذا دین کے معاملات میں, عبادت کے معاملات میں ان سے مت جھگڑا کریں. اگر وہ جھگڑتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں, آپ ان کے جھگڑوں کو ایک طرف ڈال دیں. ود الا ربک, اور آپ ان کو بلاتے رہیں اپنے رب کی طرف، ان کا بھی رب ہے جیسے آپ کا رب ہے، اس لیے آپ ان کی ان باتوں کو ذہن میں نہ رکھیے، اپنا کام کرتے رہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے نا، وہ مکہ والوں کے باپ دادا کے دین سے ٹکراتا تھا، تھے وہ مسلمان لیکن بگڑے ہوئے، تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے لیکن ان کی تعلیمات سے بالکل دور تھے، نسب ناطہ جوڑتے تھے حضرت ابراہیم سے لیکن حضرت ابراہیم کی عادات اور ان کے عقائد سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صاف ستھرا دین دیا جس میں بتوں کی اور بزرگوں کی بڑائی کو ایک سائڈ پہ کر کے اللہ کی بڑائی کی بات کی گئی تو جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جھگڑنے دیں، آپ ان کو بلاتے رہیں۔ کہاں بلائیں؟ وَدُوا إِلَى رَبِّكَ، رب کی طرف بلائیں۔ آخری آیتوں میں بات ہوگی اس میں کہ اصل دعوت جو وہ رب کی طرف بلانا ہے، جماعت یا گروہ یا مسلک یا جماعت یا ادارہ یا استاد یا فلاں نہیں ہے، ہماری نسبت انسانوں سے نہیں جڑی ہوئی، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، خوش ہوا کرو کو لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ اس لیے خوش ہوں گے کہ ہمارے مسلک کی طرف بلا رہے ہیں، ہماری جماعت کی طرف بلا رہے ہیں۔ انک لعلی ہدی مستقیم، اور آپ بے شک سیدھی راست پر ہیں، آپ غم نہ کریں، آپ کو اللہ نے بالکل سیدھی راہ دی ہے۔ لیکن جب بہت ساری مخالفت ہوتی ہے نا تو شک کرنے لگتا ہے، اس کو تو کئی ایسے ساتھی جانتے ہوں گے کہ جو سیکھتے ہیں لیکن گھر والوں کا ماحول تھوڑا فرق ہے، کئی دفعہ شک آتا ہوگا، پتہ نہیں کوئی ہماری برین اسٹارمنگ تو نہیں کر رہا، کوئی ہماری برین واشنگ تو نہیں کر رہا، پتہ نہیں یہ ہمارا مسلک تو نہیں بدل رہی۔ میں سوچتی ہوں کہ مسلک تو آیا ہی نہیں ابھی قرآن میں، ابھی تو ہم صرف اللہ کا قرب پا رہے ہیں، ابھی تو عبادت کو دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، ابھی حشر کو جان رہے ہیں، کہاں ہے پورے قرآن میں فقہ کی باتیں؟ کتنے کو اختلافی مسئلے ہیں پورے قرآن میں، آپ خود بھی دیکھیں کہ جب سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آج اگر ہم سبق 170 کر رہے ہیں تو چلے 170 سبق ہوئے، اتنے دن کر لیں اپنے، ان 170 دنوں میں کتنی دفعہ اختلافی باتیں ہوئیں، کتنی دفعہ قضا عمری کی بات ہوئی، کتنی دفعہ عورت مرد کی نماز کا فرق ہوا، کتنی دفعہ رفع الیدین کا ہوا، آٹے میں نمک کے برابر، یاد بھی نہیں۔ لیکن یہ ذکر کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب، اخلاص، محبت، کیا ذکر آتا ہے زیادہ قرآن میں؟ اللہ کی محبت، اللہ کے بن جو۔ لیکن بعض لوگ صرف اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلیل بنا کے، جو بے دلیل بات ہوتی ہے، اللہ سے کٹ جاتے ہیں۔ میں کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ یاد کرتے ہیں، اس میں کیا مسلک ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، جیسے آپ نے سائنس پڑھی ایسے آپ قرآن پڑھ لیں عربی میں، اس میں کیا اختلاف ہے؟ لیکن فلا ینازعنک فی الامر، اللہ کے نبی سے بھی یہ جھگڑے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ پڑھیں نا، تو آپ کو کبھی بھی اللہ کے نبی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھے، چھوڑ دو لات کو، چھوڑ دو منات کو، آگ میں جاؤ گے، یہ کوئی سٹائل نہیں تھا ایسا، سیدھی سیدھی باتیں کرتے جاتے تھے، دل کھلتے تھے، لوگ مان جاتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی بات سن رہے ہوتے تھے ان کے دل کھل جاتے تھے، لیکن جو دوسرے نہیں سن رہے ہوتے تھے ان کے پریشر میں آ کے کبھی کبھی پھر وہ ڈاؤٹڈ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑیں، اور آپ بالکل غلط نہیں ہیں الحمدللہ۔ ویسے یہ جو بات اللہ تعالیٰ کی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا، کہ آپ بالکل سیدھی راستے پہ ہیں، ہر قرآن پڑھانے والا بھی خود سے یہ پوچھتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں بڑی بات نہیں کر رہی، اب کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا۔ جب میں نے شروع میں پڑھانا شروع کیا، دیکھیں جب بندہ پہلی دفعہ پڑھتا ہے تو وہ بس آپ جیسے آپ ہیں، کافی لوگ جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، بالکل آپ جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پہلی دفعہ آپ کیا تھے، ہوش ہی نہیں ہوتی، سوچ رہے ہوتے ہیں تو لکھنا پڑتا ہے، لکھ رہے ہوتے ہیں تو بات کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ہزاروں خواہشیں دل میں ہی رہ کے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ نہیں کھڑا ہو رہا، بتانا چاہ رہے ہیں بتا نہیں رہے، بتا رہے ہیں تو سمجھا نہیں پا رہے۔ پہلی دفعہ کا قرآن بس الجھم پلجھم، آپ کے دل کی مٹی الجھ رہی ہے، صرف گوڈی ہو رہی ہے آپ کے دل کی، کچھ ہوا جا رہی ہے، آکسیجن جا رہی ہے، کچھ علم جا رہا ہے، کوئی 10 باتوں میں ایک آیت سمجھ بھی آ جاتی ہے، کچھ عمل بھی آتا ہے، کبھی آنسو آ گئے، کبھی ہنس پڑے، دوسری بار پڑھتے نا پھر آتا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح اس آیت کو پڑھ کے جو مجھے اپنی پرانی فیلنگز یاد آ گئی، بہت اللہ تعالیٰ جب چاہے، پہلے کی بات آتی ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھانا شروع کیا تو میرے دل میں اس چیز کا بڑا گمان تھا، کیونکہ پہلی دفعہ کیا ہوا کام سمجھ بھی نہیں آتا کہ صحیح ہے کہ نہیں، تو مجھے بڑا یہ آتا تھا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، میں نے صحیح پڑھا ہے تبھی پڑھاؤں، غلط تو نہیں پڑھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچائے اور مجھے اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے، اب کبھی یہ فیلنگ، آپ جیسے میں آپ کو پڑھاتی ہوں نا، مجھے نہیں پتا جو بات آپ میری زبان سے سنتے ہیں یا آپ کو دلائل دیں آپ کے دل میں کتنے کو شک آتے ہیں، لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے دل میں کوئی شک نہیں آتا۔ میں عمل کروں گی تو بچ جاؤں گی انشاءاللہ، یہ مجھے یقین ہے، دکھا دیا صراط مستقیم ہے، حق بات ہوں، صحیح کر رہی ہوں، صحیح مسلک ہے میرا، صحیح سوچ ہے میری، بس اب اگر کمی ہے میرے جنت میں جانے کی تو وہ میرے عمل ہے، یا میرا اخلاص نہ کم ہو، یا میری نیت میں فتور نہ ہو. تعلیمات میں مجھے بالکل اللہ کے حکم سے شک نہیں آتا، کوئی ہینگی پینکی نہیں. کسی سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا دل میں کیوں شک آتے رہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. وہ بڑی روانی میں تھی، اور اس وقت بات کا جو فی زمانہ انداز تھا، مجھے بھی یہی کہنا چاہیے تھا، ہاں واقعی بڑا شک ہے، لیکن میں نے ان کی خلاف مرضی کا، میں نے کہا معاف کیجیے گا، مجھے کوئی شک نہیں آتا، میں تو بالکل مطمئن ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مجھے بالکل سیدھی بات سمجھ آتی ہے. کیوں؟ کہ جب بندہ جم جاتا ہے نا ایک راستے میں، یہ ایسے ہی جیسے اب آپ یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں گے نا، کسی کو اپنے گھر کے راستے میں شک ہوا، یہاں آنے میں اب شک ہوتا ہے؟ الحمدللہ آنکھیں بند کر کے بھی چلتے ہیں، گاڑیاں آپ بات دیکھیں کہ خود بخود مڑتی ہیں ادھر باتیں کرتے ہوئے بھی، لیکن پہلے دن آئے تھے تو شک ہو سکتا ہے، اس گلی میں کہ اس میں کبھی نشانی رکھی ہوگی، ادھر مڑنا تھا کہ ادھر مڑنا تھا. تو لہٰذا شروع میں شک آ سکتا ہے، 17 پاروں کے بعد شک نہیں آتا. کیا آپ میں سے کسی کے دل میں ابھی شک ہے کہ جو تعلیم آپ لے رہے ہیں اس میں شاید کچھ اور ہی گڑبڑ ہو؟ کوئی جھگڑے تو کیا کریں پھر، راہ جاتے بھی کوئی جھگڑے، آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ غلط ہیں، تو اب کیا کریں پھر؟ قوائن جاد الو کا. اور اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑے کریں، پھر بھی کہ نہیں آپ غلط ہیں، پھر بھی کہیں آپ ٹھیک نہیں، تفقل اللہ اعلم بما تعملون، پھر کہہ دو دیکھو اللہ تو جانتا ہے نا جو تم کر رہے ہو، میرا تو آخری فیصلہ اللہ کے آگے، میری سپریم کورٹ اللہ کی ذات ہے، میں اپنے آپ کو بھی ادھر پیش کرتا ہوں، تمہیں بھی کرتا ہوں. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بس بات ختم، ہمارا تو معاملہ پہلے سے نپٹا ہوا ہے، ہمارے تو فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی صرف اناؤنسمنٹ ہونی ہے، ہمیں تو پتہ ہے کون غلط ہے، تمہیں بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، صرف ڈکلریشن قیامت کے دن ہونی ہے. بات سمجھے؟ اس آیت کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں نہیں پتہ کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو بھی آپ کو میں نے عام لفظوں میں بتا دیا کہ اللہ کے پاس فیصلے لکھے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی ملنے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کورٹ کچہری میں جج جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اگلی پیشی میں بتایا جائے گا. بس اس مثال سے بات سمجھ لیں، اللہ کو آج بھی پتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کون جھگڑ رہا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط کر رہا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، لیکن تمہیں قیامت کے دن پتا چلے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا ایک ادب سکھا دیا بندوں کو، اور وہ کیا کہ جو شخص صرف تعصب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جواب نہ دو، خاموش، کیپ کوائٹ، چپ، بولنا نہیں ہے. جو وہ کہ اس کے جواب میں صرف ایک بات کہہ دو کہ اللہ اعلم بما تعملون، اللہ دیکھ رہا جو آپ کر رہے ہیں. بس یقین کریں کہ رنگ پیلا پڑ جائے گا لوگوں کا، اگر واقعی خدا خوفی ہوگی. پھر دوبارہ اللہ کی قدرت، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں؟ دیجئے جواب. آپ کہیں نہیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے آسمان اور زمین کی چیزوں کو. ان ذالک فی کتاب، جاننے کے ساتھ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے، کہا یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب ہے یہ؟ شاباش، مجھے شک تھا کہ کہیں آپ قرآن نہ کہہ دیں، لوہے محفوظ میں. اللہ کو نہ صرف پتہ ہے بلکہ لکھ لی، کیونکہ دیکھیے لکھت پڑھت کیا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ یہ بات ہے، لیکن بدل بھی تو جائے گی نا، بھول بھی تو جائے گی نا، لکھی بات کبھی نہیں چھٹلائی جاتی. اسی لیے ہمارے دین میں لکھت پڑھت کی بڑی اہمیت ہے. نکاح کرو لکھ لو، کوئی کیسے کر لو نکاح، نہیں لکھت کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں دو گواہوں کو بٹھانے کی، کوئی جواب و قبول کی بات نہیں، کہا نہیں لکھو بیٹھ کے، طلاق لکھو بیٹھ کے، گھر لے رہے ہو دے رہے ہو لکھو بیٹھ کے، کہا اللہ نے لکھا ہے، یہ اللہ نے خود کر کے دکھایا. کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بعد میں بات بدل دی، کہا اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. ہائی اتنا کچھ کیسے لکھا ہوگا، ہم سے تو اپنی چار باتیں نہیں لکھی جاتی، اللہ نے اتنا کچھ کیسے لکھا ہوگا. کہ ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ میرے رب پہ بڑا آسان ہے، اتنی قدرت والا ہے وہ، کتنا آسان ہے. دیکھیے کہ آج ٹائپ رائٹر کیسے چلتا ہے، آج آپ ایک کاپی اینڈ پیسٹ کرتے ہیں وہ صفوں کے صفحے لکھ جاتے ہیں. کس نے سکھایا؟ رب نے سکھایا تو کیا وہ یہ سب کچھ تمہارا نہیں لکھ سکتا؟ یقین رکھو کہ اس نے تمہارا سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو یقین دلائے کہ میری تقدیر کا ہر فیصلہ لکھا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دم سکون آئے گا. اتنا کچھ اس نے لکھا ہوا ہے, اتنا کچھ ہے, تو پھر مجھے کس بات کی فکر ہے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے, اب دیکھیں یہ کاؤنٹنگ بھی اللہ کیوں دیتے ہیں کہ اس سے بھی اہمیت پتہ چلتی ہے لکھت پڑھت کی. 50,000 سال کے بجائے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہتے, یہ کہتے دنیا پیدا ہونے سے کافی عرصہ پہلے, جیسے ہم عموماً باتیں کرتے ہیں لمسم, نہیں 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا جب اس کا عرش پانی پر تھا, ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی اور اس کو لکھ کے رکھ دیا. اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ تھا, ایک اور مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے قلم کو دیکھیے, سب سے پہلے قلم پیدا کیا, چھری چمچہ کانٹا نہیں کہ کھاؤ پیو. پھر اس قلم کو کہا اکتب, لکھ, اور اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو. چنانچہ اللہ کے حکم سے جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا گیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو کیا پتا چلا کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ اس پہ آسان ہے. لیکن لوگوں کی نہ سمجھی دیکھیے, اتنی قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل ہی نہیں دی. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ, اور انہیں تو خود بھی ان کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک اتنے آتھینٹک طریقے سے لوگوں کی تقدیروں کو بنانے والے, ہر چیز کو لکھت پڑھت میں لانے والے رب کو چھوڑ کر اٹکلوں والی باتیں کرتے ہیں, صرف اندازوں پہ جینا چاہتے ہیں. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ, جس کا علم نہیں, جس کے بارے میں کوئی یقین نہیں, صرف توہمات پہ جینا چاہتے ہیں, تو جائیں پھر شوق سے جی لیں, کیونکہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اور نہیں ہوگا ظلم و ستم کرنے والوں کا کوئی مددگار. اشارہ ہے اس دور کے مشرکوں اور آج کے مشرکوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اتنے عجیب و غریب طریقے سے من پسند چیزوں کو پوچھتے ہیں, وہی لات منات عزا یوق یغوث نصر کی طرف, اور جب اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی ایسی بات سنتے کہ جس کی زد ان کے بتوں پہ اور ان کے رسم و رواج پہ پڑتی تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں, صاف صاف کھلی آیتیں, کلیئر کلین توحید والی آیتیں, تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, تو آپ پہچان لیتے ہیں کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار. آج بھی دکھتے ایمان والے تو جوش میں آ کے ان کو قرآن کی باتیں سناتے ہیں, دیکھو توحید کی بات, دیکھو اسلام کی بات, دیکھو شرک کی بات, اتنی مٹھاس اتنی شیرینی اس کلام میں, ایمان والوں کے رگ و ریشے میں چلی جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی پسند کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے چہروں پہ ناگواری آتی ہے. لفظ منکر جو ہے نا, منکر, اب یہاں سے فرق پھر دیکھیں فاعل مفعول کا, یہ ہے منکر, اور ایک لفظ ہوتا ہے منکر. کر اور کر کے, کر کر یعنی تو کر مفعول ہے, اور منکر خود کرنے والا, فاعل اور مفعول کا فرق بتا رہی ہوں. یہ لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں الغضب غصے, العبوس تیوریاں چڑھانی, عبس و تولا میں ہم پڑھتے ہیں, ناگواری ناراضگی میں آتا ہے کہ یہ لوگ غضب میں آ جاتے ہیں ان آیتوں کو سن کر اور ناگواری میں آتے ہیں. کیا آج بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن کی صحیح آیتوں کو سن کر بھی تیوریاں چڑھا لے؟ بہت سارے, کسی کے شرک پہ چوٹ ڈال کے دیکھیے لوگوں کی یہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ تو ان کے اندر کی حالت تھی. ظاہر کیا کرتے ہیں, یکادون یسطون باللذین یتلون علیہم آیاتنا, اور یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان قریب جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں. اللہ اکبر, آپ شرکیاں آیتوں کو لے جائیں, ساری آیتیں جمع کر کے جس میں شرک اور بتوں کی بات ہے, اور کسی مزار یا قبر والے کو سجدہ کرتے ہوئے کو ان کے صرف مفہوم بتائیں, کہیں گے نکال لو اس کو, یہ وہابی آ گیا کہیں سے. یوں آتے ہیں, یس تون کا لفظ دیکھیے, شدت البطش کو کہتے ہیں ڈکشنری میں، شدت کے ساتھ پکڑنا، کہ ان کو جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے بارے میں بات کریں، آگے آگے. اور ایسے لوگ آپ دیکھیے کہ کبھی دلائل میں بات نہیں کریں گے، بھائی غصہ کس بات کے، آپ بھی کوئی آیت بتا دیں، نہیں کہتے ہیں پکڑو ان کو، نکالو ادھر سے، ان سے ایک سوال پوچھ لیجئے، کل اف انبیوکم بشر من ذالکم، اے غصہ کرنے والو، اے ایسے مواحدوں سے لڑنے جھگڑنے والو، کیا میں تم کو خبر نہ دوں اس سے بھی تکلیف دہ چیز پر؟ یہ ذالکم کیا ادھر، یہ تمہارا غصہ کھانا اپنے معبودوں کی باتوں کا، شرکیہ باتیں جو تمہیں اتنی بری لگتی ہیں، قرآن کی آیتیں سن کر جو تمہارا دل ڈوبنے لگتا ہے، تمہاری طبیعت میں قلق اور اضطراب کی لہر دوڑتی ہے، تمہاری پیشانیوں پر بل پڑنے لگتے ہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ کل تمہارا واسطہ ایک ایسی چیز سے پڑنے والا ہے جو اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی تکلیف ہے، اور وہ کیا ہے؟ النار، آگ، جہنم کی آگ، جس کو ہر لمحے تیز کیا جا رہا ہے، جس کے شعلے تمہیں بھسم کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ دوزخ کی آگ ہے. کبھی سوچا تم نے؟ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا، اس کا ہاں کیا ادھر، النار، اس آگ کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا ہے. کہہ سکتا ہے کوئی کہ پھر بھی کافر آگ میں نہیں جائیں گے، پھر بھی دوزخ صرف ایک خیال ہی ہے، صرف ایک تمثیل ہے؟ آج کے دور میں لوگ جنت اور جہنم کا بھی انکار کر رہے ہیں. اس آیت کو کوٹ کر لیں، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی، اللہ سے اچھی بات کس کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے کافروں سے وعدہ کیا آگ میں ڈالنے کا، وبئس المصیر، بڑا برا ہے وہ ٹھکانا، اللہ نہ کرے کوئی دشمن بھی اس میں جائے، ایک دفعہ چلا گیا لگ پتا جائے گا، ان کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھا دی. یہاں تک اصل میں اگلی آیتوں کی تمہید ہے. اب یہاں سے سورت کے آخر میں واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کو موہنے والی آیتیں اور دل کو موہنے والا انداز ہے. تلاوت سن کے اگلی آیتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شرک اور شرک کی ساری قباحتوں سے ہمیں محفوظ رکھے.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
سورة الحج آیت نمبر 73 اور اس سے آگے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکار رہے ہیں، اور یا ایھا الناس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ انسانیت، تو گویا کہ قرآن انسانیت کے نام رب کا پیغام ہے. ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس غور سے سنو. دوریبا کا لفظ یہاں آیا ہے، دعت روبا اس کا روٹ ہے، اردو میں ہم اس کو ضرب کہتے ہیں. ضرب کلیم ایک معروف کتاب بھی ہے علامہ اقبال کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا مارنے کی طرف اشارہ. تو لفظ ضربا تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. نمبر ایک مارنا، کیونکہ لفظ ضرب کے اندر مار ہے. اسی طرح دوسرا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے الفاظ دوسروں کے کانوں پہ پڑتے ہیں، تو اس میں بھی ایک قسم کے مارنے کا ہی انداز ملتا ہے. اور تیسرا معنی ہوتا ہے چلنا. تینوں معنی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں مختلف جگہ پہ، کیونکہ سفر میں جب ہم پاؤں زمین پہ مارتے ہیں تو اس میں بھی ایک قسم کا مار کا انداز ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیان کی جاتی ہے، دربا کہنے کی بجائے دوریبا کہا گیا جو مجہول یا پیسو وائز ہے. مطلب کیا ہے کہ کون بیان کر رہا ہے اس کو چھوڑو، بلکہ جو بات ہے اس پہ غور کرو اور اپنے لیے اس میں سے عمل لو. کرو کیا؟ فاستمعوا لہ، بس غور سے سنو اس کو. ایک لفظ ہوتا ہے سمعوا سنو، اور ایک لفظ ہوتا ہے استمعوا. دونوں کا فرق کیا ہے؟ سمعوا سنو، بس سننا لسننگ، لیکن استمعوا غور سے سنو. اگر ابھی تک پوری توجہ نہیں ہوئی، ابھی بھی ساتھ کوئی دوسرے کام کر رہے ہو تو ان کو چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام بندے کو سمجھ آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کے اس کلام کو سنے. علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد محترم کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو اس طرح سے لو کہ گویا کہ یہ تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے. ہوگا تو نبی ہی کے دل پر، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اور فرشتہ ہی لے کے آتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کبھی قرآن پاک کو سننے کا، کسی کلاس میں بیٹھنے کا یا کوئی لیکچر سننے کا موقع ملے، حت الوسع اپنا دل دماغ اور اپنے کان اس میں رکھا کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی شرک سے پاک ہوتے ہوئے جب ہم اللہ کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری ایک اور بات کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پڑھ لو اس کو، قرآن میں لکھی ہوئی جاؤ پڑھ لو، کیونکہ آگے ہم پڑھنے ہی والے ہیں. تو سوال کیا ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ فقرأوا پڑھ لو، یہ کیوں کہا کہ فاستمعوا لہ سنو اس کو؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے پہل قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے جو الفاظ نکلے وہ سن کر ہی لوگوں تک پہنچے. لکھنے کا رواج تو ساتھ ساتھ ہی بڑھتا گیا نا، اور اللہ تعالی کا کلام جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بول کر سنوایا گیا. دوسری وجہ کیا ہے کہ جب بات سنی جاتی ہے نا تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں نا تو اس کے اندر اس کے جذبات ہوتے ہیں، ایکسپریشنز ہیں، فیلنگز ہیں. بعض دفعہ بات ویسے نہیں سمجھ آتی لیکن کسی کی زبان سے سنے تو بالکل سمجھ آتی ہے. آپ اس کو آزمانا چاہیں نا تو آپ کسی کا لیکچر سنیں جو آپ کو بہت اچھا لگے، آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو، پھر آپ اس کا ایک ایک لفظ لکھیں. 10 منٹ کی ریکارڈنگ کو اپنے لفظوں میں لکھنا شروع کر دیں. اب آپ جب اس ریکارڈنگ کو لکھ کے دوبارہ پڑھیں گے، جو ہی آپ پڑھیں گے آپ کو وہ ایکسپریشن یاد آ جائیں گے. لیکن وہی جملے جو آپ نے لکھے کسی ایسے بندے کو دیجئے کہ جس نے ریکارڈنگ نہیں سنی، اور اسے کہیں بہت اچھا لیکچر تھا، بہت اچھی تھی، لو تم پڑھ لو، چلو سننے کا موقع نہیں، تو وہ پڑھ کے کہے گا اٹس اوکے، وہ بات ہی نہیں بنتی. کسی سے کہا کہ آپ قرآن سن لیں، ایک بچہ ہے تو میں نے اسے کہا کہ آپ بیٹا دورہ قرآن سنیں، اور ہر پارے کا اس میں ترجمہ بھی اور تفسیر بھی ہے. تو اس نے سننا شروع کیا. جب میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنا سنا تو کہنے لگا کہ میں نے 10ویں پارے سے شروع کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا خالہ میں نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے ترجمے والے قرآن سے پہلے پڑھ لی ہوں میں 10 پارے، مجھے پتا چل گیا اس میں کیا ہے. میں نے کہا خالہ کے بھانجے اب اس کو شروع سے شروع کرو، جو تم نے پڑھا ہے نا کتاب میں سے، اب تم اس کو ریکارڈنگ سے سن کے پھر مجھے بتانا کہ تمہیں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے. تو حقیقت ہے کہ فرق محسوس ہوتا ہے. لہذا قرآن کا ایک خوبصورت پیغام جو ہے وہ سننے سے ہی حاصل ہوتا ہے. آج کے دور میں ہم اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہ بھی ہو کہ ہم اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ سکیں تو کسی کا ایک گھنٹے کا لیکچر سننا ویسے بھی معروف بات ہے کہ کئی گھنٹے کے مطالعے سے بہتر ہوتا ہے. تو سننے پہ غور کریں. ہم لوگ یہاں قرآن کی کلاسز میں جب آتے ہیں تو سنتے ہیں, ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے اس کا؟ اگر یہی کتابیں ہمارے گھروں میں دے دی جائیں اور ہم خود ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیں, کیا اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنا کیسے ہوتا ہے؟ تو لہٰذا سننے کی عادت ڈالیں. کلاس کے بعد بھی گھر جب جاتے ہوں گے آپ لوگ, کبھی کھانا پکا رہے ہیں, کبھی آپ لوگ بچوں کو تیار کر رہے ہیں, مناسب موقع پہ, یہ نہیں کہ گھر والوں کو بور کر دیں اور ہر وقت یہی گھر میں آوازیں آتی رہیں, لیکن اگر آپ فالتو وقت جو خالی ہوتا ہے اس میں کوئی لیکچر پلے کر لیا کریں, کبھی تلاوت پلے کری, کبھی دعائیں پلے کی, آپ اپنے گھروں کا ماحول بنائیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کی سوسائٹیز میں ہر وقت ہمارے گھروں سے آتی تو رہتی ہیں آوازیں, کبھی خبروں کی, کبھی ایسے ہی ایڈورٹائز, چلے 100 دفعہ دیکھی ہوئی ایڈورٹائز پھر دیکھ رہے, پہلے پتا ہوتا ہے اب یہ کیا کریں گی, لیکن پھر دیکھ رہے. ہر وقت ہمیں آوازوں کے سحر میں ڈال دیا, اس سے بھی ہماری سوچ بدل گئی. آپ آج سے 10-15 سال پیچھے جا کے دیکھیں گھروں کے ماحول مختلف تھے. جب شیطان یا باطل اپنی آوازوں کو پھیلا سکتا ہے ایسے ہی باتوں کے باتوں میں, تو کیا ہم قرآن کی آوازوں کام نہیں کرتے؟ جو لوگ کمپیوٹر سے تھوڑے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں پیل ٹاک تو آپ کے لیے قسم کا ریڈیو اسٹیشن ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کبھی وہاں بیچ میں دعا پلے ہو جاتی ہے. آپ کو پتا کہ لائیو کلاسز تو خاص وقتوں میں ہماری ہوتی ہیں, لیکن اس کے بیچ میں ان بٹوین بعض سیشنز ریپلے ہوتے ہیں. پھر بیچ میں جب صبح کا وقت آتا ہے تو ہم صبح کی دعائیں پلے کرتے ہیں, شام کی دعائیں پلے کرتے ہیں, جمعے کو سورہ کہف پلے کرتے ہیں, تو رات کو سوتے وقت وہاں سورہ سجدہ پلے ہوتی ہے. پچھلے شاید 4-5 سال سے یہ ہماری روٹین ہے. پھر سورت ملک پلے ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہماری سنتیں چھوٹی چھوٹی اس طرح سے بھی ادا ہو جاتی ہیں نا. کوشش کیا کریں کہ چلا دیں, آپ نہیں سنیں گے شاید کوئی دوسرا سن لے. بہرحال فاستمعوا لہ, غور سے سنو, دل دماغ کو کھول کر سنو, کیونکہ مثال بڑی اہم ہے. کیا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے. یہ تو ہے پہلی صورت. اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھو ذرا ان کی بے بسی, کہ وہیں یسلبہم الذباب شیئا, اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی بھی چیز, لا یستنقذوہ منہ, تو وہ تو اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے اس مکھی سے. داف الطالب والمطلوب, آہ کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب. اور یہ سب ہوتا کب ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو انسان کب پوچھتا ہے؟ وہ بت ہوں یا وہ بزرگ ہوں یا وہ غیر اللہ کی کوئی بھی صورت ہو, یہ ہوتا کب ہے؟ جب مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, جب لوگ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے, نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ پرانا ہو گیا, اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو گیا, چھوڑو کمزور ہو گیا. جیسے ماں باپ جب تک کام کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, بچوں کی نظر میں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. جب ماں باپ کمزور ہوتے ہیں تو پھر خدمت ان کی ہوتی ہے لیکن محبت کم ہونے لگتی ہے, یا رحم کے جذبات کے ساتھ ان کی خدمت ہوتی ہے. تو کہا کہ اللہ کی ذات میں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں, کیونکہ ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے. اتنی خوبصورت یہ مثال ہے کہ واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی لٹریچر کی بہترین ایگزامپل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس معاشرے میں اسلام کا پیغام شروع ہوا تھا, اس دور کے لوگوں کے لیے وہ مشرک معاشرہ تھا. دو طرح کے معبود تھے لوگوں کے. اگر اللہ کے نبی کے ارد گرد کا ماحول دیکھ لیں مکہ کا, اور اسی پہ قیاس کرتے ہوئے آج کے حالات میں دیکھیں, تو ایک شرک کی قسم جو تھی وہ بے جان بتوں کو پوچھنا تھا. لوگوں نے کچھ نام بنا رکھے تھے, پنجتن پانک, لات منات, عزا, یعوب, یغوس, نصر, یہ 5 بت تھے مکہ والوں کے. اور اصل میں پیچھے ان کی ہسٹری پہ جائیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے نیک لوگ تھے. یکے بدیگرے جب ان کا انتقال ہوتا گیا تو شیطان آ کے لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھاتا رہا کہ کل تک تو ان کی برکت سے تم اللہ کے عذابوں سے بچے ہوئے تھے، اتنے گناہ کرتے اور پھر بھی پکڑ نہیں آتی، اب کیا ہوگا، یہ تو چلے گئے. لہٰذا پہلے کہا ان کی شبیہیں بناؤ، چوک سے کوئلے سے شبیہیں بنی، پھر آہستہ آہستہ کہا گیا کہ اچھا چلو تم اپنے گھروں میں رکھ لو، پھر کہا یہ تو مٹ جائیں گی وقت کے ساتھ، اب تم ان کو لکڑی یا پتھر کے مٹی کے چونے کے بتوں میں ڈال لو، پھر بت بن گئے. پھر کہا ویسے گھر میں پڑے ہیں، چلو جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہو سامنے رکھ لو، مانگنا اوپر والے سے، صرف یہ بیچ میں برکت کے لیے ہوں گے. اگلی نسلیں آئیں، انہوں نے انہیں بتوں سے مانگنا شروع کر دیا. یہ ایک طویل کہانی ہے، ہم کئی جگہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اپنی کلاسز میں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا میں شرک پھیل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانچ بڑے بت تھے. لات، اصل میں لات جو تھا یہ لفظ اللہ کی تانیث بنائی ہوئی تھی انہوں نے، نعوذ باللہ. تانیث کہتے ہیں فیمیل کو، آپ کہہ سکتے ہیں مسز کے معنوں میں. لفظ اللہ سے لات تھی، لفظ المنان سے منات تھی ان کی دیوی، یعنی اللہ المنان ہے تو نعوذ باللہ مسز المنان بات کرتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، لیکن جب شرک آتا ہے نا تو عقل پہ پٹی پڑ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام العزیز، اس سے عزہ تھی، اس طرح کی دیویوں کا رواج تھا. اپنے ہاتھوں سے بناتے، اپنے ہاتھوں سے ڈھالتے، ان کو نہلاتے دھلاتے، پھر بعد میں ان کے تلک لگا کے خوشبوؤں میں بسا کے مندروں میں لا کے رکھ دیتے اور کہتے اب آؤ ان سے مانگو. جو اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی کو نہیں اڑا سکتی، ان سے آ کے مدد مانگتے تھے. ایک قسم کے بت تھے. اور آج بھی اس کو اگر ساتھ ہی ریلیٹ کریں تو آج کے دور میں بھی دنیا میں اس قسم کی بت پرستی کئی مذاہب میں عام ہے. ہندوازم میں آپ کو اس کی کئی مثالیں ملیں گی، دیویوں کے نام پہ، کہیں لکشمن، کہیں ریتا سیتا، اور کہیں شیو جی، اور کئی نام ہیں. صرف ہندو دھرم میں آپ دیکھیں تو 3 کروڑ معبودوں کی پوجا ہوتی ہے. کوئی پیپل کے پتے کو پوچھتا ہے، کوئی درخت کو پوچھتا ہے، کوئی بندر کو پوچھتا ہے، حتیٰ کہ لوگ تو شرمگاہوں کو بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں لانے کا سبب بنی. جس سے کچھ فائدہ ملا اس کو پوج لیا. پتہ نہیں آج کل فریج، اے سی اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یہ بھی فائدہ دیتے ہیں. اور کسی نے نقصان دیا تو اس سے ڈر گئے. ناک کی پوجا ہوتی ہے، سانپ کی پوجا ہوتی ہے، بچھو کی پوجا ہوتی ہے، کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کہنا. تو بہرحال ایک خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ سے زیادہ محبت یا فوائد دوسروں میں دیکھیں تو شرک پھیلتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے خوف سے بے خوف ہو کر بندہ انسانوں اور انسان کی بنی ہوئی چیزوں سے ڈرے تو شرک پیدا ہوتا ہے. یہ پہلی قسم تھی. دوسری قسم کا شرک جو تھا اس دور میں بھی اور آج بھی، وہ تھا جاندار ہستیوں کو پوچھنا، انبیاء کرام کو پوچھنا، فرشتوں کو پوچھنا، اولیاء کرام کو پوچھنا. اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہود کی عادت تھی. مکہ میں کچھ قبائل ایسے تھے، بنو کنانہ وغیرہ، جو فرشتوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ وسیع المعنی بات ہو سکتی ہے، جس میں انشاءاللہ آگے ہم تھوڑی سی بات کریں گے بھی. بزرگان جو اپنے وقت میں نیک تھے، جنہوں نے بہت اچھے کام کیے، آنے والوں نے انہیں کو پوچھنا شروع کیا. جیسا کہ بالکل انہیں آیتوں سے پچھلے لیسن میں ہم کہانی سن چکے، جن کو آج لوگ داتا ہجویری کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ اپنے وقت کے کتنے بڑے بزرگ تھے. انہوں نے دین الہی کے اندر کیوی جو خرابیاں تھی اس کو کھولا. دین الہی کے نام پہ جو من گھڑت قسم کا دین تھا اس کو انہوں نے ختم کیا. اللہ نے ان کو اس دور میں توحید کے لیے چنا. کشف الماجوب کے نام پہ ان کی کتاب موجود ہے، جس کو میں آج نہیں جانتی تفصیل سے، لیکن میرا گمان ہے کہ آج اس میں بھی بہت اضافے ہو چکے. بہرحال اپنے دور کے مواحد، شرک سے روکنے والے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے. آج جا کے دیکھیے، شاید میرا خیال ہے کہ حرم کے بعد سب سے بڑا کٹ جو ہے وہ اسی درگاہ پہ ہوتا ہے. لوگوں نے بالکل حرم کی مت میں اس کے گرد طواف کرنے شروع کر دیے، بہشتی دروازے بنا لیے. وہاں ہر سال جیسے حج ہوتا ہے وہاں عرس ہوتا ہے. منو ٹنو ارق گلاب سے اس کو دھویا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو دھویا جاتا ہے ایک موقع پہ، پھولوں کی پتیاں اور نہ جانے کیا کچھ. میں سوچتی ہوں کل قیامت کے دن جب یہ بزرگ آئیں گے تو بالکل وہی بات ہوگی جو دوسرے پارے کے بالکل دوسرے یا تیسرے رکوع میں آتی ہے، کہ یہ کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ ہم اس شرک سے بیزار ہیں، ہم تو نہیں کہہ کے گئے تھے. اللہ نے ان کے اخلاص کا شاید ان کو یہ بدلہ دیا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی لیکن لوگوں نے اس محبت میں ایگزیجریشن کر کے اپنی آخرت کو خراب کر لیا. تو بہرحال دوسری قسم کے معبود کہ جو اپنے دور کے نیک لوگ ہوتے تھے, آنے والے لوگ ان جیسی نیکیاں تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو بڑا سمجھ کر, معتبر سمجھتے ہوئے انہی کو وسیلے بنا کر پوچھنے شروع کر دیتے تھے اور ساری وہ چیزیں شروع کر دیتے تھے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے. ابھی سائت میں ان دونوں قسم کے معبودوں کی بات ہے, میں نے دونوں کا تعارف کروا دیا. اب چلیے ذرا آگے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسانیت کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت مثال پیش کرتے ہیں, اور اصل میں آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر شرک کے انسانی نفسیات پر کیا اثرات آتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں. بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں, بڑا خوبصورت سبق ہے. آخر تک آپ دیکھتے جائیں گے کہ شرک کے ہیومن سائیکالوجی پر کیا نظریات ہیں, مشرق کی سوچ کیسی ہوتی ہے, مشرق کیوں رسک نہیں لیتا, مشرق کیوں توہم پرست ہو جاتا ہے, وہ کیوں بات بات پہ ڈرتا ہے, پتا بھی کھڑکے تو ڈر لگے گا, ذرا سا اگر ہوا کا جھونکا بھی چلا تو اس کو شک ہو گیا. اور اس کے برعکس پھر اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مواحد, ایک اللہ کو پوچھنے والا, اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے, نڈر, بے خوف. ولا تخافون لومت لائم جاہدوا فی اللہ حق جہادی, کہ ایک سچا مومن جو ہوتا ہے وہ واقعی ایک خوبصورت انسان بنتا ہے. اس لیکچر کے اینڈ پہ ہم خود ہی اس کا موازنہ کرنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے. تو شرک جو ہے یہ انسان کی پرسنالٹی کو مسخ کر دیتا ہے. اسلام فطرت کی پکار ایک لیکچر ہے, اس میں ہم نے یہ بات بہت ڈیٹیل سے کی ہے جو میں یہاں جملہ بولنے لگی ہوں. اور وہ کیا کہ انسان کی جو فطرت ہے نا, یہ توحید کو پسند کرتی ہے. مشرک جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیے بڑے سے بڑے بے دین, بے خدا, لا خدا لوگ بھی مشکل میں کہتے ہیں او گاڈ, چلے آج گاڈ کو بھی گوش کر دیا, او گوش, تاکہ نہ ہی نام لے زبان پہ اللہ کا تو اچھا. لیکن وہ کہاں سے آیا گاڈ؟ ایک خاتون جو بالکل اپنے آپ کو ایتھیس کہتی تھی, خدا کو نہیں مانتی تھی, ایک موقع پہ کسی مشکل میں آئی تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا او گاڈ. تو ان کی ساتھی نے کہا یہ کس کی بات کر رہی تھی, تم تو کہتی ہو میں گاڈ کو نہیں مانتی. کہتی پتا نہیں میرے اندر سے آواز آئی ہے. تو یہ فطرت کی پکار ہے. شرک ہوتا ہی تب ہے جب انسان اپنی پرسنالٹی کو بالکل مسخ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مکھی جیسی جانی پہچانی اور حقیر سی چیز, حقیر ہم اس نظر میں کہتے ہیں کہ باقی چیزوں کے مقابلے میں بڑی چھوٹی لگتی ہے, کوئی اس کو پسند نہیں کرتا, جہاں بیٹھتی ہے وہاں اس کو اٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی یہ مخلوق بھی حقیر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے مکھی کے اندر جو سسٹم چلتے ہیں, تو اس کو سننے اور معلوم ہونے کے بعد خود بھی بندہ یقین کر لیتا ہے کہ واقعی مکھی حقیر کیسے ہو سکتی ہے. مثلا دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے, اس کی 500 آنکھیں ہوتی ہیں, ہیکساگونل اس کی آنکھ ہے, اس کا لینس جو ہوتا ہے نا یہ 6 کونوں والا ہوتا ہے, اسی لیے یہ جہاں بیٹھتی ہے چاروں طرف دیکھ لیتی ہے. کبھی آپ ازما کے دیکھیں مکھی بیٹھی ہے, آپ سامنے سے نہیں پیچھے سے ہاتھ لائیں یا کوئی چیز لائیں تو جو ہی آپ قریب کریں گے یہ اڑ جائے گی. یہ چاروں طرف سے دیکھتی ہے, اس کا دماغ کام کرتا ہے, یہ آواز کو پہچان لیتی ہے, یہ ہوا کی لہروں کو پہچانتی ہے, اس کا سینسر اتنا تیز ہوتا ہے. اس پہ ایک ویڈیو ہے. حقیقت یہ ہے کہ مکھی جیسی کمزور چیز کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے دنیا کے سارے معبود, وہ دونوں قسم کے جس کو ہم دیکھ چکے, یہ مجبورے کل ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ, اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. یہاں اب آپ نوٹ کر, معبودوں کی بات ہے, جو آپ بزرگ تھے, فرشتے تھے, یعنی انسان کبھی زندہ تھے, جاندار معبودوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم سارے نبیوں کو جمع کر لو, ولیوں کو جمع کر لو, فرشتوں کو جمع کر لو, عیسیٰ کو بھی لے آؤ, لوگ ان کی بھی پوجا کرتے ہیں, اور آؤ ان کو دعوت دو کہ ایک مکھی بنا دیں. کالیں یخلقو ذبابن, ہرگز نہیں یہ پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی, چھوٹی سی مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے. سچ آج کوئی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے مکھی تو چھوٹی چیز ہے, مکھی کا پر بھی نہیں کر سکتے پیدا, اکیلے تو چھوڑو. ولوچ تماؤ لہو, سارے جمع ہو جائیں, ٹیم ورک کریں, کوئی کہ چلو میں اس کا پر بناتا ہوں, کوئی کہ میں اس کی آنکھ بناتا ہوں, کوئی کہ میں اس کا ڈنک بناتا ہوں, کوئی کہ میں اس کا پیٹ بناتا ہوں, ہرگز نہیں کر سکیں گے. یہ ہے وہ آیت جو نازل ہوئی تھی. تو اس پہ ایک طوفان اٹھایا تھا لوگوں نے کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ مکھیوں کی باتیں کرتا ہے, اور سورہ حج کی یہ آیتیں مکی دور کی آیتیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ میں ایک اور چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چوتھے رکوع کی آیت سورت بقرہ میں، کہ اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو کہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کلام اللہ کے نبی پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ نبی نے خود لکھا ہے، تو جو تم بھی بنا لو، مقابلہ کر لو، تمہیں یہ کتاب اولڈ ڈیٹڈ لگتی ہے، پرانی لگتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کو نہیں پورا کرتی، تو جاؤ پھر یہ کتاب لے آؤ. لیکن نہیں کر سکے. جو بات وہاں اللہ تعالیٰ کے قول کے لیے تھی نا، وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے کر دی کہ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں وہ ذباب کو پیدا کر سکتے، بنا ہی نہیں سکتے، یہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں، پوسیبل ہی نہیں. آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی کہ میٹر، مادہ جس سے ساری چیزیں بنتی ہیں، یہ انرجی، الیکٹریسٹی، انسان، کہتے ہیں کہ مادہ نہ تو بن سکتا ہے اور نہ ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ میں بول رہی ہوں نا، تو میرے اندر سے جو آواز نکلی ہے یہ ایک ساؤنڈ انرجی ہے، یہ آپ کے کانوں میں پڑی اور اس سے آپ کو تو ہیٹ بنتی ہے. جہاں میں بولتی ہوں نا، اگر آپ یہاں ٹیمپریچر رکھ دیں تو بالکل میرے منہ کے قریب ٹیمپریچر جو ہے یہ زیادہ ہوگا میرے سے دور ہونے کی نسبت. ہماری یہ آواز ہیٹ میں بدلتی ہے. ہم چولہے میں ہیٹ چلاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد پانی بن کے بھاپ بن جاتی ہے. پوری دنیا میں یہ سائیکل چل رہے ہیں، ہر وقت مادہ چینج تو ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. اللہ نے 1400 سال پہلے ان دونوں آیتوں میں یہ ثابت کر دیا کہ نہ تم مکھی بنا سکتے ہو نہ رب کا کلام بنا سکتے ہو. یہ مکھی اور مچھر یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں، تم ان کو نہیں بنا سکتے تو بتاؤ تم بڑے بڑے دعوے کیسے کرو گے. چلو اس کو تو چھوڑ دو، مکھی تو پھر بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، تم تو ایک ایٹم نہیں بنا سکتے، ایک امیبا نہیں بنا سکتے. یونی سیلولر جانور ہے امیبا، صرف ایک سیل سے بنتا ہے. جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں انہوں نے یقیناً سنا ہوگا اس کا نام. ایک امیبا نہیں کو بنا سکتا، ایک جراثیم کوئی نہیں بنا سکتا، ایک وائرس کوئی نہیں بنا سکتا. ہم ان سے مقابلہ ہی کر لیں تو بڑی بات ہے، کہاں بات کریں گے. تو بتاؤ کہ جو اللہ جیسی بات نہیں کر سکتا وہ اللہ جیسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تم اللہ تعالی کی جیسی چیزیں نہیں بنا سکتے تو بتاؤ پھر ان کے آگے جا کے سجدے کیوں کرتے ہو؟ اور پھر یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی چھین کر لے جائے کوئی چیز. اب یہاں سے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے، پہلی قسم کے معبودوں کا تذکرہ ہے، بے جان بت، لکڑی کے، پتھر کے، وسن، سنم، اسنام، کہا کہ یہ بت تو اتنے بے بس ہیں کہ اگر مکھی سے باعث کا روٹ ہے سلبا، اور تو میں بھی ہم بولتے ہیں اس کی آواز سلب ہو گئی، تو کہا کہ مکھی ان سے کچھ لے بھی جائے نا، کچھ بھی، لا یستنقذوہ منہ، ہرگز نہیں اس سے چھڑا سکتے. نون قاف زال روٹ ہے، چھین نہیں سکتے. اور آپ اس کو کئی دفعہ امیجن کر سکتے ہیں، اگر آپ کو گرمیوں میں کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا اتفاق ہوا ہو، یا آم کھانے پڑے جہاں مکھیاں بیٹھی ہوں یا مکھیاں اڑتی ہوں، اتنے چپکے سے آپ کے کھانے پہ آ کے بیٹھتی ہے اور آ کے کھانا لے جاتی ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، چھڑا ہی نہیں سکتے. کہا تمہارے یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، بتاؤ پھر تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ حقیقت کیا ہے کہ دعوف الطالب والمطلوب، کتنا ہی بے بس ایسا طالب اور کتنا ہی بے بس ایسا جو مطلوب ہو. طالب سے مراد خود ساختہ معبود جو خود ہی لوگوں نے فیبریکیٹ کر لیے اپنے زوم، اپنے گمان کے مطابق، اور مطلوب سے مراد مکھی. دوسری تفسیر کیا ہے کہ طالب سے مراد ہے پجاری، طلب کر رہے ہیں نا، مشرق جو ہے پوجنے والا، اور مطلوب سے مراد اس کا معبود ہے. حدیث قدسی میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس آیت کی تفسیر کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں. فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب اللباس. تو کیا پتا چلا کہ جو مانگنے گیا وہ بھی اتنا ہی بے بس ہے جس سے مانگنے گیا، کوئی کچھ دے نہیں سکتا، کوئی کچھ لے نہیں سکتا. اگر آج یہ باتیں کرتے ہوئے ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں، دیکھیے آپ کسی کو ہندو کہہ دیتے ہیں اور آپ ناک چڑھاتے ہیں یہ تو بت کے پجاری ہیں، کیوں آپ کو حق دیا کسی نے اس کا؟ اس لیے کہ ہندو کھڑے بت کو پوچھتا ہے اور مسلمان لیٹے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں. فرق کیا؟ شیر ایسے پورے. بلکہ ایک ہندو نے کہا بھی کہ تم مسلمان ہمیں کیسے روک سکتے ہو شرک سے اور اس چیز کو شرک کیسے کہہ سکتے ہو, ہم کھڑے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں اور تم قبروں میں لیٹے ہوئے کو پوچھتے ہو. میں نے خود جا کے دیکھا اور سنا بھی یہ بات کہ ہندو بھی مسلمانوں کی درگاہوں پہ آتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو بزرگ انڈیا کے اندر ان کی قبریں ہیں, لوگوں نے آج ان کی درگاہیں بنا لی ہیں, وہاں مشرک بھی آتے ہیں, دھاگے باندھتے ہیں, وہ بھی وہاں تیل چڑھاتے اور آ کے منتیں مانتے ہیں. اس میں وہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ حج کرنا یا روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا یہ ان کے لیے نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت طریقے سے شرک کی بے کنی کر دی. کبھی غور کریں آپ, انسان تھوڑی سی عقل اگر استعمال کرے تو ایک پتھر کا بت کرے کبھی کیا؟ اور ایک انسان جو دنیا سے چلا گیا, بہت نیک تھا مان لیا, بہت کرنی والا تھا مان لیا, بالفرض سب کچھ کر سکتے تھے, اب دنیا سے چلے گئے, آپ اس کی قبر پہ جا کے کیسے اس کو معبود بناتے ہیں؟ تھوڑے سے مراحل تصور میں لائیے جو کسی بھی نیک بزرگ کے دنیا سے جانے کے بعد پیش آتے ہیں. وہ مرتا ہے؟ مرا ہوگا نا. اگر ہاسپٹل میں تھا تو اس کے منہ سے آکسیجن کی پائپس اتری ہوں گی, کچھ بھی ہوا ہوگا, پھر کیا لوگوں نے اس کی آنکھیں بند کی ہوں گی, اس کے دونوں پاؤں کو پکڑ کے انگوٹھوں کو باندھا ہوگا جیسے عموماً میت کے ساتھ کرتے ہیں, کیا ہوگا نا. پھر لوگوں نے اس کے ہاتھ بالکل سیدھے کر کے اس کو سفید چادر کے اندر بند کیا, پھر لوگوں نے اس کو اٹھا کے اسٹریچر سے تو میت کی جو چارپائی ہوتی اس پہ ڈالا ہوگا, پھر لوگوں نے اس کے اوپر گرم پانی بیری کے پتے کافور ملا ہوگا. کچھ کیا اس نے اس وقت؟ ہلا اپنی جگہ سے اٹھا؟ میرا خیال ہے کہ انسان سب سے زیادہ یہ چیز ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے جسم کو ہاتھ لگائے. آپ سے بات کرتے ہوئے بھی کوئی آ کے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے منہ پہ تو انتہائی مایوب لگتا ہے. ہم تو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کرے. پھر لوگوں نے اس کو کفن پہنایا, سارے اس کے کپڑے کٹے ہوں گے, اگر کوئی عورت تھی تو اس کی چوڑیاں اس کے زیورات اترے, مرد ہے تو اس کی گھڑی اتری, پھر سفید چادروں میں اس کو ڈالا گیا, اس کا پیٹ دبایا, اس کے جسم سے گندگی نکلی, وہ کچھ نہیں کر رہا, خاموش بیٹھا دیکھ رہا ہوگا یا لیٹا ہوا. پھر لوگوں نے اس کو کفن میں بند کر دیا, اس کی ڈوریاں بند دی, پھر لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا, پھر اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے, اس کا جنازہ پڑا, کچھ بھی نہیں کیا. پھر اس کی چارپائی لا کے قبرستان میں رکھی, کچھ نہیں کیا انہوں نے. لوگوں نے قبر کھود دی, آوازیں آ رہی ہوں گی کھدائی کی, کچھ نہیں کیا. پھر دو چار لوگوں نے پکڑ کے ان کے جسم کو مٹی میں ڈالا, سیٹ کرا, اس کے اوپر پتھر چنے, کچھ بھی نہیں کیا, کچھ کر ہی نہیں رہے وہ. پھر آپ نے لکڑیاں ڈالی, پھر آپ نے اس کے اوپر اینٹیں چنی, پھر مٹی ڈالی, پھر پوری مٹی بھی ڈال دی, اور جو ہی وہ قبر تیار ہوئی آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے ہو گئے. اگر وہ کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو اپنے منہ سے کفن کو ہٹاتے نا, قبر پہ رکھی ہوئی جو اینٹیں ان کو توڑتے نا, کہ لوگوں مجھے کہاں چھوڑ رہے ہو. کبھی انسان صرف عقل سے سوچے نا, انسان کا دل اس کو بتاتا ہے کہ یہ شرک ہے. لیکن وہ شخص جو اسی قبر کے آگے سجدہ کرتا ہے اور آ کے دعائیں مانگتا ہے کہ جو ملنا ہے تیرے وسیلے سے ملنا ہے, جو لینا ہے تجھ سے لینا ہے, آج تو لے کے جاؤں گی سارے سوالی تیرے در کے, کیا کیا شعر ہیں. بعض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک شعر کر دیتے ہیں, آپ کے روزے کے بارے میں اتنے مشرکانہ شعر ہیں. کبھی انسان دل کھول کے اگر یہ باتیں سنے, دیکھیے آپ یہ باتیں اگر تعصب سے سنیں گے تو آپ فوراً بند کر دیں گے کہ نہیں جی بس مجھے نہیں سننا, کیونکہ باپ دادا سے کچھ چیزیں چلتی ہیں تو ہم اس کے بہت زیادہ محافظ ہوتے ہیں. ہم جو باتیں سنتے ہیں نا, اصل میں وہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے. اور سب سے بری چیز جو لوگوں کو لگتی ہے وہ چینج لگتی ہے. بعض لوگ صرف اس لیے بھی کتاب نہیں پڑھنے آتے کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتے, خوف آتا ہے ان کو تبدیلی سے. لیکن کبھی سوچئے تو صحیح, کل ہم بھی تو قبر میں جائیں گے. میں جاؤں گی نا قبر میں اکیلی, کوئی میرے ساتھ ہوگا؟ جس کو خدا نہ خواستہ میں نے اگر زندگی بھر پوجا یا اپنا پیر و مرشد کہا یا جن کے نام پہ میں نے نیازیں دیں اور ان کے نام پہ اپنے آپ کو وقف کر دیا, کیا ان میں سے کوئی ایک مجاور بھی میرے ساتھ قبر میں جائے گا؟ تو پھر سوچو کہ داؤ فتح لبول مطلوب, اتنے کرنی والے رب کو چھوڑ کر, اتنے القدیر القوی المالک الودود کو چھوڑ کر اتنے کمزوروں سے مانگتے ہو؟ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ سے مانگنے کی بجائے فقیر سے مانگنا شروع کر دے. تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا تو اس کو کوئی ضرورت پیش آئی تو کسی نے کہا کہ بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری مدد کر دے گا, جیسا کہ عموماً ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ آ گئے. پتا چلا کہ آپ بیٹھیے انتظار کریں, بادشاہ صاحب مصروف ہیں. تھوڑا وقت گزرا بھائی کدھر ہے بادشاہ صاحب کا, وہ اندر عبادت کر رہے ہیں. نیک بادشاہ تھا وہ, اس نے جھانک کے دیکھا تو بادشاہ نماز پڑھ کے یا اللہ سے کچھ دعا مانگ رہے تھے. کتنا ٹائم گزر گیا بادشاہ دعائی مانگ رہے ہیں. تو ان بزرگ کے دل میں آیا کہ میں کتنا احمق ہوں, اس سے مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا جو خود کسی سے مانگ رہا ہے, تو میں اللہ سے کیوں نہ مانگ لوں. چلے گئے واپس. الطالب والمطلوب, آج کے دور میں یہ چیز بہت ہی زیادہ معروف ہوتی جا رہی ہے. آپ کو بتایا کہ ہم مسلمان اپنی نسلوں میں جیسے اپنا صحیح دین نہیں کنورٹ کر پائے نا ابھی تک. اب الحمدللہ کوششیں ہیں, پچھلے 8-10 سال سے اب ایک ہوا چل پڑی ہوئی ہے کہ جس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اب واقعی علم کا شوق آ رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک خوبصورت چیز بھی دیکھیں کہ باقی ادیان مثلا کرسچینٹی, ہندوازم, جیوازم, جیسے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے بڑے مذاہب ہیں, انہوں نے بھی اپنی نسلوں کو اپنا دین ٹھیک نہیں دیا. اس وقت بہت تیزی سے جو ینگز بت پرست لوگ ہیں نا وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. انہیں میں سے ایک شخص ہیں دیانند, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, آریا سماج کو پریزنٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں, مسلمان بھی نہیں ہے لیکن بتوں کے بڑے دشمن ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ بتوں کو برا کیوں کہتے ہیں, تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میرا باپ پکا بت پرست ہے, تو میں اس کے ساتھ ایک موقع پہ کسی مندر میں گیا. تو جب وہاں گئے رات ہو گئی تو باپ نے کہا ادھر ہی سو جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا باپ تو سو گیا لیکن میں نہیں سویا. تو میں نے کیا دیکھا کہ جو ہی رات ہوئی تو ایک چوہا نکلا کمرے میں سے اور وہاں جو بت رکھا تھا اس کے اوپر سر پہ چڑھ کے ناچنے لگا اور اس کے سر پہ پیشاب کر دیا. کہتا ہے اس دن سے مجھے بتوں سے نفرت ہو گئی کہ یہ اپنے سر سے جو بت چوہے کو نہیں ہٹا سکتا, یہ ہمارے کام کیسے کرے گا. اللہ اکبر. اب اگر اگلی آیت کو ساتھ لے کر ما قدر اللہ حق قدری, اصل شرک کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے. دیکھیے آپ کب باہر جاتے ہیں, جب آپ گھر والوں کی قدر نہیں کرتے. جو گھر کے پکے کھانے کی قدر نہیں کرتا وہ باہر سے روز کھانا پسند کرے گا. جس کو گھر میں نیک پاک بیوی پسند نہیں وہ باہر گندی عورتوں کے پاس جائے گا. جس کو اپنے ماں باپ کی محبت نہیں بھاتی وہ دوسروں سے محبتوں کا بھکاری ہوتا ہے. اسی طرح شرک ہوتا ہی تب ہے جب لوگ اللہ کا صحیح اندازہ ہی نہیں کر پاتے. قدر کا لفظ اردو میں تو ہم بولتے ہیں نا اس کی قدر, اس کی قدر. عربی زبان میں قدر کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ, قدرہ, اس نے اندازہ مقرر کیا. اسی سے لفظ تقدیر بھی ہے. تو اللہ کی قدر اللہ کا اندازہ ہی نہیں کیا, لوگوں نے اللہ کی ویلیو ہی نہیں پہچانی, ڈیویلیویٹ کر دیا. انہوں نے سمجھا اللہ ایسے ہی جیسے کوئی ہے ایک ہستی, ہاں بس جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ ہے. اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے کہ لوگ اگر اس کی اصل کو پا جائیں ان کے دل تھک تھک کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے پھریں, ان کی پیشانیوں پہ سجدے رہیں گے اور واقعی وہ چاہیں کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں. شرک کی بہت بڑی وجہ قدر نہ ہونا. کبھی پھولوں کا رنگ دیکھا آپ نے, کون رنگ بھرتا ہے؟ سبز پتیاں, سرخ گلاب, کس نے رنگ دیا؟ خوشبو دیکھیں, گلاب کا بیج دیکھیں ذرا, کالا, بھدا, براؤن. سونگ کے دیکھیں کوئی خوشبو نہیں, چکھ کے دیکھیں کوئی ٹیسٹ نہیں. مٹی میں جاتے اس مٹی کو ذرا انگلی سے ٹچ کر کے چکھیں, کڑوی, نمک والی. اندر گیا پانی جو ڈال رہے ہیں پھیکا. کچھ دن کے انتظار کے بعد جو چھوٹی سی کومپل نکلی وہ سبز کیسے ہو گئی؟ کچھ دن اور گزرے تو وہ براؤن ٹہنیوں میں بدلی اور ہر ٹہنی کانٹوں سے بھری ہوئی. کیونکہ جہاں گلاب ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی زیادہ آتے ہیں, حفاظت بھی چاہیے تھی. اور پھر وہ پھول کھلا, خوشبو سے پتا چل گیا کہ پھول کھل گیا. کوئی پیلا, کوئی نیلا, کوئی سرخ, ہر رنگ کا گلاب ملتا ہے. اب تو کہاں سے آیا؟ کبھی غور نہیں کرتا انسان حقیقت کیا ہے کہ ماں قدر اللہ حق کا قدری, لوگ اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے. ایک ایک چیز کو دیکھیں. صبح میں کیلا کھا رہی تھی, عادت ہے غور کرنے کی. آج جہاں بیٹھی کھا رہی تھی وہاں کچھ اور کام نہیں تھا, میں اس پہ غور شروع ہوگی. پہلے تو کیلا میرے ہاتھ میں دیکھ کے جو میرے ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل لگتا ہے، بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا پلاسٹک ہے، بلکہ غور سے دیکھ کے مجھے بھی اندازہ ہوا کہ اصلی ہے، ورنہ میں بھی سمجھتی کہ نکلی ہے. پھر میں نے اس کو جب پکڑا تو مجھے فیل ہوا کہ ایک بڑی نرم سی چیز میرے ہاتھ میں ہے نا. میں نے اوپر سے اس کی ڈنٹی توڑنی چاہیے تو تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، میں نے ہلکا سا اس کے ناخن کے ساتھ اس کو کر کے باہر ہل کھولا. اب دیکھیں باہر سے بالکل پیرٹ گرین کلر اور اندر سے بالکل خوبصورت آف وائٹ لیمن کلر کا کیلا، نرم، کوئی اس میں ہڈی نہیں، کچھ نہیں. پھر آپ اس کو توڑنا چاہیں ٹوٹے، کیسے مڑا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیلے یوں کیوں ہوتے ہیں چھکے ہوئے، سیدھے کیوں نہیں ہوتے؟ کہیں کہیں آپ باہر جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں لمبے کیلے سیدھے ہوتے ہیں، لیکن عموماً آپ کیلوں کا گچھا دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے نا، آج سی چھکاؤ. یہ اللہ نے اس کا بیلنس رکھا ہوا ہے. اگر کیلے سیدھے ہوں گے نا تو زیادہ گلیں گے، رکھنے میں نقصان ہے. ہینگر بھی ملتا ہے جس پہ لوگ لٹکا دیتے ہیں کیلے، کھونٹی پہ لٹکانے والی بات ہے. حفاظت کے لیے اللہ نے اس کا یہ کب بنایا. پھر میں نے اس کا جو کور تھا نا، میرے ساتھ جو بیٹھی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیں ذرا اس کے چھلکا جو ہے نا، کہ بالکل اس کے اندر یوں آڑی پتلی پتلی لائنیں تھیں، سیدھی بالکل اسٹریٹ، جیسے یہ آپ کے ڈیسک رکھے ہوئے نا، اس طرح سیدھی. پھر اس کے بعد اس میں لمبی لائنیں تھیں. پھر میں نے کہا دیکھیں کہ اس کے اندر یہ لائنیں کس نے ڈالی. پھر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا بیچ میں براؤن فائبر ہوتا ہے دھاگا، جو کبھی کبھی کیلے کے ساتھ بھی آپ کے لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا چھلکا تھا، سبحان اللہ، میں نے اس کو فیل کیا تو بالکل ایسے لگا کہ بڑی قیمتی چیز کو جب آپ شپنگ کرتے ہیں نا اس کی، تو آپ اس کے باہر وہ فوم سا رکھتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو. سٹیریو فوم ہوتا ہے، کبھی پلاسٹک کا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو یوں کیا نا تو وہ بالکل ایسے دبا نا، تو میں نے کہا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیک کتنا خوبصورت کیا. واقعی پیڈنگ تھی، جیسے ویلوٹ کپڑا موٹا ہوتا ہے اتنا موٹا اس کا چھلکا تھا. اللہ نے حفاظت کے انتظام کیے. کتنی دفعہ کیلا کھاتے ہیں لیکن ما قدر اللہ حق کا قدری، سوچتے بھی نہیں کہ اللہ نے کیسے یہ بنایا. ہو رہا ہے، آ رہا ہے، گچھوں کے گچھے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھائیں گے کیلے، بس چاٹ بنے گی. صرف فروٹ چاٹ بناتے ہوئے آپ اللہ کو سوچ لیں تو کبھی بندے کی نگاہیں کسی دوسرے میں نہیں لگتی. اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود لقوی عزیز بھی ہے، طاقتور بھی ہے. یہ نہیں کہ اتنے کام کر کے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے. دو آیتیں ہیں، ان دونوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا موازنہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے. ایک طرف آپ لکھ لیں مواحد اور ایک طرف لکھ لیں مشرک. مواحد وہ جو ایک اللہ کو مانتا ہے، لا تخافون لوم تلائم، بس اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا. وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، اس کی ساری محبتیں اللہ کے ساتھ ہیں. والذین آمنوا شد حب للہ کی طرح. اور مشرک وہ ہے جو کسی نہ کسی قسم کا شرک کرتا ہے. اب آپ ذرا سمجھیے گا اس بات کو کہ جو بندہ اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتا ہے نا، اسی کے مطابق کوشش کرتا ہے. ٹارگٹ بناتا ہے نا، وہی کام کرتا ہے. بس آپ سب نے ٹارگٹ بنایا کہ آپ نے قرآن سیکھنا ہے، تو آپ روز آ رہے ہیں نا. ہمارے پاس ایک ہدف بنا ہوا ہے کہ یہ کورس ہم نے تب تک پورا کرنا ہے، تو ہمیں کرنا ہے نا. اب جس طرح کا ہمارا گول ہوتا ہے نا، وہی ہمارا رول ہوتا ہے. یہ بات ہم اکثر میٹنگز میں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گولز ہمارے رول کو ڈیفائن کرتے ہیں. جتنا بڑا ہدف ہوتا ہے اتنی بڑی کوشش ہے. عام خاتون کے طور پہ اس کی یہ مثال ہے کہ آپ روز اپنے دو بچوں اور شوہر کا کھانا پکاتی ہیں، تو آپ بس وہی مشکل سے پکا کے بیٹھتی ہیں شام تک. اور جس دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج 20 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں، تو آپ اس دن 20 لوگوں کا کھانا پکا لیتی ہیں. جتنا شارٹ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنا ہم جلدی کام کرنے لگتے ہیں. تو انسان کی جو ایفرٹس ہیں نا، وہ اس کے ہدف کے مطابق ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم کام میں لگے ہوتے ہیں ہمیں تھکن نہیں ہوتی، جب کام کر کے بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں ہائے اتنا تھک گئے تھے، لیکن ایک جوش ہوتا ہے ہم کام کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم سب سے پہلے توحید پرست مواحد شخص کو دیکھیں، تو اس کا ہدف کیا ہے؟ اللہ کی عبودیت. آپ کہہ لیں کہ اللہ کی ذات اس کا مقصود ہے، اس کا مطلوب، اس کا محبوب اللہ کی ذات ہے. وہ جو کام کرتا ہے نا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. ہر بات میں مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. عبودیت رب یہ بلند ترین ہدف ہے. ہر کام کرے گا وہ اللہ کو خوش کرے گا، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے گا. ڈرے گا تو اللہ سے ڈرے گا، کوشش کرے گا تو اللہ کے راستے میں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے گا، بچے گا. ایسا شخص بہت اوپر اٹھ کے جاتا ہے. اب جو جتنا اوپر جاتا ہے نا، اس ہدف کو پانے کے لیے وہ اتنی محنت کرے گا. کچھ لوگ ہیں وہ سمپل میٹرک کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، کچھ سائنس میں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈاکٹر بننا ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس تجربے سے گزری ہوں میں. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس اسٹوڈینٹ اور آرٹ اسٹوڈینٹس کی ایکٹیویٹیز اور ان کے اسکول کالج میں آنے جانے کے اوقات اور طریقہ کار میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کا ہدف ہے, آپ کو پڑھنا ہے, آپ کو موٹی کتابیں لگے مشکل لگے, آپ کو اناٹومی مشکل لگے, آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے, کر لیتے ہیں پھر آپ پڑھ بھی لیتے ہیں, اور کچھ ہیں وہ صرف پاسنگ مارکس لیتے ہیں. تو جو لوگ صرف اللہ کو مقصود بناتے ہیں نا, ان کے اندر پھر کچھ کوالٹیز آ جاتی ہیں, ان کا اخلاق, ان کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے, وہ واقعی اس دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد لیتے ہیں. آپ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ جیسے بیل ہوتی ہے نا, چھوٹی چھوٹی بیلیں ہوتی ہیں, آپ کسی ایک رسی کے ساتھ اس بیل کو چھت کی طرف باندھ دیں تو کیا ہوتا ہے, جہاں تک رسی جاتی ہے نا وہاں تک وہ بیل پہنچ جاتی ہے, اور کچھ بیلیں ہیں ان کو آپ رسی نہ باندھے وہ بیچاری زمین پہ پھیلتی رہتی ہیں. بالکل اسی طرح جو انسان اللہ کو اپنا ہدف بناتا ہے نا, ٹو پلیز اللہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ سے محبت کرنی ہے, پھر وہ اوپر اٹھتا ہے, اس کی نگاہیں اوپر لگ جاتی ہیں. آپ اردو میں لفظ بولتے ہیں نا نصب العین, ذرا سوچیں اس کو توڑ کے لفظ کو, نصب کرنا کہتے ہیں گاڑنا, عین آنکھوں کو, نصب العین کہ آپ جس پہ آنکھیں گاڑ دیں. مثلا میں یہاں بیٹھی نا, یہ دیکھیں اوپر لائٹ لگی نا, میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اب میری آنکھیں اس پہ گڑ گئیں اور مجھے آپ میں سے پیچھے صفوں میں بیٹھے لوگ نہیں دکھ رہے, صرف ایک ہلکا سا ہیولا ہے جو میرے آگے یا آپ لوگ قریب بیٹھے ہوئے, اور اگر میں بالکل اوپر کروں تو مجھے آپ میں سے کوئی بھی نہیں دکھتا. یہ ہے توحید, اپنی نگاہیں اللہ پہ لگا لو, وہ رزاق ہے, رزق وہ دے گا, اولاد وہ دے گا, مال وہ دے گا, عزت وہ دے گا, دولت وہ دے گا, لوگوں کے دلوں میں بھی محبت وہ ڈالے گا. جب یہ کیفیت آتی ہے نا تو پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر بندے کو نہیں پرواہ رہتی کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے, لوگ میرے یہ کام کرنے سے خوش ہیں کہ نہیں, میرا یہ پہننا لوگوں کو خوش کر رہا ہے کہ نہیں, میں یہ کھا رہی ہوں, پی رہی ہوں, پہن رہی ہوں, یہاں جا رہی ہوں, وہاں جا رہی ہوں, کس کو اچھا لگتا ہے. میرے پاس ایک ینگ بچیوں کی کلاس تھی تو میں نے اس میں ڈریسنگ پہ بات ہو رہی تھی اس دن جو ہمارا ٹاپک تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کچھ بھی پہنیں, کہنے کہ ہم کیا کریں, کیا پہنیں, کیا کر سکتے ہیں, نہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ کہیں بھی جاتی ہیں نا کچھ بھی پہنیں, تو عموماً آپ ساتھ والوں سے پوچھتی ہیں نا, ٹھیک ہے کیسی لگ رہی ہوں, اچھی ہوں, کہتی ہاں. تو میں نے کہا چند لمحے کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی لگ رہی ہوں. یہ ہے اسلامک ڈریس کوڈ. پھر بندہ اللہ پہ نظریں لگاتا ہے تو واقعی دوسروں کی نظروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. چلیے اس کو ہم ساتھ رکھتے ہیں. ابھی دوسری طرف چلیے, مشرک, اللہ کے ماں سوا جو لوگ دوسروں کو ہدف بناتے ہیں نا, وہ عموماً تین مختلف درجوں پہ ہوتے ہیں. نمبر ون, سب سے لیسٹ لیول, کسی چیز کو پوچھنے کا وہ کیا ہے, خود کو پوچھنا, سیلف ورشپ. قرآن پاک میں دو جگہ یہ آیت آتی ہے کہ بدترین ہے وہ شخص, افرائی تمن تخذ الاخہ ہواہو, کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. سورہ فرقان میں بھی آنے والی ہے اگلی صورتوں میں آیت. اپنے نفس کو پوچھنا, سیلف پلیزر, خواہشات, میری ذات, میں, مجھے مل جائے فائدے, دنیا کے فائدے, مجھے کمفورٹ ملے, مجھے مال ملے, یعنی ہر وقت اپنے آپ کو لگانا. اسی کو قرآن پاک میں سورہ انفال میں ایک ایسے شخص سے نسبت دی ہے کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا تھا دنیا کا, دین کا, لیکن اخلد الی الارض ہو گیا, خواہشوں میں چلا گیا. بعض لوگ دین پڑھ کے بھی خواہش پرست ہو جاتے ہیں, اللہ ہمیں ان میں نہ کرے. اب سوچیں کہ سب سے لیسٹ لیول دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا, کہ آپ اپنی ذات کو ہدف بنا لیں. اور افسوس کی بات ہے کہ جتنا گھٹیا یہ درجہ ہے نا, اتنے ہی زیادہ لوگ اسی کو اپنائے ہوئے. آپ کہیں گے بہت بڑی بات کہی آپ نے, نہیں, دلیل موجود ہے. صبح سے شام تک انسانیت کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس وقت جائز ناجائز حرام حلال کی بات نہیں, اس وقت زندگی گزارنے کے سٹائل پہ بات ہو رہی ہے کہ انسانوں میں میجورٹی اپنے لیے جیتی ہے. پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں, اپنا کیریئر, کما رہے ہیں تو اس لیے کہ کھانا ہے پینا ہے, منع بھی نہیں. آپ اب یہ مت لیں کہ پڑھیں نہ کھائیں نہ, یہ بات میں نے پھر واضح کر دوں کہ حلال حرام کی نہیں ہو رہی, سٹائل آف لیونگ بتا رہی ہوں. ہر وقت خواہشات, ہر وقت گھر مل جائے سجا لیں, گاڑی مل گئی کیا لیا, لوہا لیا, سٹیل کو آپ نے رنگ کر کے کہا یہ بہت قیمتی بن گیا, دھات لوہے اس کو آپ نے کہتے ہیں کہ یہ سونا ہے. سارا وقت انہیں چیزوں میں انسان کھوتا ہے. کیا کر کیا لیا, ایک خواہش, ایک گھر بن گیا, ایک گاڑی بن گئی, آپ نے کما لیا, کاغذ کے نوٹ ہیں, آپ اس کو روپیہ کہہ لیں, آپ اس کو ڈالر کہہ لیں, آپ کرون کہہ لیں, آپ جو مرضی کہتے رہے, سارا وقت اپنی اس دنیا. اور یاد رکھیں کہ جب اپنا نفس بت بنتا ہے نا, اس کی کمفرٹ, لگژریس لائف, کمفرٹس چاہیے, نرم گدے, نرم بستر, گرم, یہ اپنی ذات کے لیے نا. آپ سوچیں دن سے رات تک ہم اپنے اس جسم کو ہی تو سجاتے ہیں, آرام اس کا, بھوک اس کی, پیاس اس کی, کھانا اس کا, پینا اس کا, اور اندر جو روح رکھی ہوئی تھی اس کو بیچاری کو ایک گھنٹہ بھی قرآن نہیں سناتے, اس کے لیے 15 منٹ بھی نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو پہلا درجہ کیا ہے, اپنے لیے جینا, یہ بھی بڑا مشکل ہے. لوگوں کو دیکھیں 6 بجے صبح اٹھ کے, فجر پہ تو نہیں جاتے لیکن اسکولوں اور کالجوں اور جابس کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں, برف پڑی ہوئی لوگ جا رہے ہیں, یہ خود کو پوج رہے ہیں, خواہشات. کچھ لوگ اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں, ایک دوسرا ہدف مقرر کرتے ہیں, اور وہ ہے حب وطنی, قومیت, نیشنلزم, اپنے ملک سے محبت کا بت. یہ پہلے سے تھوڑا سا اوپر ہے, پیٹریوٹک کہتے ہیں جس کو انگلش میں. یہ لوگ بڑے محب وطن ہوتے ہیں, ان کو اپنے ملک سے بڑی محبت ہوتی ہے. ویسے تو اب ایسے لوگ کم ہی دکھتے ہیں, لیکن میں نے ناروے میں دیکھا ہے کہ ناروے والوں کو اپنے ملک سے بڑی محبت ہے, اور سنا بھی ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو پسند ہی نہیں کرتے جو ٹیکس کم کر دے, کیونکہ ہمارا ملک خراب ہوگا, ہمارا ملک گندا ہوگا. لیکن آپ کو ایسے نام ملیں گے جیسے کمال اتا ترک, ترکی کے حکمران تھے, بڑی محبت تھی ان کو اپنے ملک سے, اتنا انہوں نے کام کیا, خود گلیوں میں لے کے بلیک بورڈ پھرا کرتے تھے, لوگوں کو پڑھاتے تھے. ان کے دور میں ان کا ملک بہت کامیاب ہوا, ملک کو سنوارا, سجایا, صاف ستھرا کیا. اسی طرح ہٹلر, دنیا ان کو کچھ بھی کہے لیکن جرمنی کے لیے ہٹلر بہت اچھا تھا. ایسے لوگ ساری دنیا میں ظلم کریں گے, اپنے ملک میں نہیں کریں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا معبود ان کا ملک بنتا ہے. اپنے ملک کی سطح پہ جیتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے ہیں, ایفرٹس ساری ملک کو خوش کرنے کی ہیں. ہم جیسے لوگ دوسرے ملکوں میں رہنے والے کہتے ہیں 14 اگست کو میلہ کر لیں, یہ ہے حب وطنی. اور اس میلے میں جو گانا ناچ کر لو, لوگوں کو بتاؤ کہ ہم بھی تم سے کچھ کم نہیں ہیں, ہم بڑے پیٹریوٹک ہیں. ویسے پاکستان کی جڑیں کٹیں گے لیکن باہر بیٹھیں گے تو سب سے زیادہ برائیاں پاکستان کی کریں گے, لیکن کہیں گے کہ ہیں ہم پاکستانی. بہرحال اس سے اوپر اٹھ کے ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے, ہدف نصب العین, اور وہ کیا ہے, ہیومنزم, جس کو آپ انسانیت کے لیے جینا کہتے ہیں, ہیومینٹی کی کاز. آج کل اس کا بھی بڑا غرغلہ ہے, لوگ کہتے ہیں بس ہیومینٹی کو پہچانو, چھوڑو دین کو, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, بس بینگ اے ہیومن لوگوں سے کام کرو. اب ایسے لوگ جو ہیومنزم ہوتے ہیں, آپ کہہ لیں کہ یہ اس سے اچھا درجہ ہے. آپ دیکھیں ان تینوں درجوں میں صرف اپنے لیے جینا, اس سے ملک کے لیے جینا بہت اچھا ہے. ملک کے لیے صرف جینے کی بجائے نیشن وائڈ انٹرنیشنل لیول پہ انسانیت کے لیے جیئیں, ایسے کام کریں, ایسی آرگنائزیشن بنائیں, بہت اچھا ہے. لوگوں کا فائدہ ہی ہوگا نا اس میں بھی, نقصان نہیں ہوتا. لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان دوست ہوتے ہوتے انسان پرست بن جاتے ہیں. آپ یو این او دیکھ لیں, بڑے بڑے نام دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کے نام پہ جو آرگنائزیشن بنتی ہیں, بعض دفعہ اس میں اسلامک لاز کو پیچھے کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ انسانوں کی محبت ان کے اندر آنے لگتی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ہیومینٹی پہ آگے. چلیے آپ امیجینیشن میں لائیں کہ 4 سیڑھیاں ہیں آپ کے سامنے. پہلی سیڑھی خواہشات کی, کچھ خواہشات پہ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے, کچھ اس سے اوپر آئے تو قومیت پہ آگے, کچھ اس سے اوپر آئے تو ہیومینٹی پہ آئے, اور چوتھی سیڑھی ہے عبودیت رب کی. اب آپ امیجن کریں کہ ایک مواحد جب عبودیت کے درجے پہ آتا ہے تو کیا بیچ میں یہ 3 درجے نہیں آئیں گے. اسی لیے پھر جو ایک اللہ سے جڑتا ہے نا, وہ اپنے لیے بھی کام کرتا ہے, وہ اپنی بھی ضروریات پوری کرتا ہے, وہ کھاتا ہے, کھلاتا ہے, وہ بیوی, بچے, شوہر, گھر بار, جاب سب کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چوتھی سیڑھی پہ آنے سے پہلے آپ پہلی سے نہ گزریں. لا محالہ اپنے ملک کے لیے مخلص ہوتا ہے, وہ ٹیکس چوری کرنے والا نہیں ہوتا, وہ اپنے ملک کو نقصان دے کے اپنے آپ کو فائدہ دینے والا نہیں ہوتا, اور ایسا بندہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسانوں کے حقوق پورے نہ کرے. تو یہ ہے وہ بیسٹ لیول جو بندے کو سب سکھاتا ہے. توحید ہے وہ چیز جو بندے کو سب کے حقوق ادا کرنے کے قابل کرتی ہے. جو اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے نا, جس کی زبان گندی ہے, جو چغلیاں کھاتا ہے, جو تانے دیتا ہے, جو بہتان کرتا ہے, جو مال میں خورد برد کرتا ہے, مان جائیں کہ خرابی اس کی عبودیت میں ہے, وہ اللہ کا نہیں بنا. جو سچے معنوں میں اللہ کا بنتا ہے وہ تو نبیوں جیسا اخلاق اپنائے گا. انبیاء کرام کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بجائے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو؟ کیا کبھی کسی نبی کا تصور آتا ہے کہ اپنے ملک سے مخلص نہ ہو؟ کیا ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ انسانیت کے دشمن ہو؟ نہیں, اللہ کے نبی کو تو کہا گیا کہ رحمت للعالمین, آپ نے انسانوں تو انسانوں جانوروں کے اوپر بھی آپ مہربان تھے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ اگر ہم اپنا ہدف بلند رکھیں گے نگاہ بلند ہوگی. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. جن کی نظریں اللہ پہ لگ جاتی ہیں نا وہ لوگ پھر واقعی حقیقت میں انسانوں کے بھی حقوق دیتے ہیں. آج اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ انسانیت دنیا میں چین سے رہے, امن کے پیامبر بنے, اگر پیس میکر بننا چاہتے ہیں, آپ اگر دنیا کو سکھاتے ہیں نا کہ ادھر سب کو حقوق ملے, تو سب کو اللہ سے جوڑ دیں. جو اللہ سے جڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوشل ورک پہ صرف غریبوں کے حقوق دے, وہ باقی بھی سارے کام کرے گا, اور جب وہ کرے گا تو حقیقت میں پھر دنیا میں امن آئے گا. بعض دفعہ ہوتا کیا, ایک چھوٹی سی بات کر کے ہم اگلی آیت پہ چلیں گے, اور وہ کیا کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, مسئلہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں تو اللہ کے لیے بنا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے بنا رہے ہیں. لیکن در حقیقت وہ چوتھی سیڑھی نہیں, آپ پہلی پہ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں. کیسے کہ آغاز آپ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کا مقصد وہ ادارہ بن چکا ہوتا ہے, وہ جماعت بن چکی ہوتی ہے. جب ادارے یا انسان ہمارے مقصد بن جاتے ہیں نا کہ بس ان کو پروموٹ کرو, ان کو بڑا کرو, ان کو خوش کرو, فلاں شخص ہوگا تو میں یہ کام کروں گی, بس ان کو خوش کرنا ہے, سامنے کوئی آیا تو کام کر لیا, سامنے نہ آیا تو نہ کیا. دعف الطالب والمطلوب, آپ نیکی کا کام بھی جب تک صرف اور صرف اللہ کے لیے نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. میری کسی سے بات ہو رہی تھی آن لائن پہ جو کام کرتے ہیں ساتھی, تو بہت دن سے کچھ رابطہ کمزور تھا, تو کہنے لگی کہ استاذہ جب آپ سے بات نہیں ہوتی تو ہمارا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری آواز کا ہی رابطہ ہے آپ سے, اور وہ نہیں ہوتا تو ہماری جس کو کہہ لیجئے کہ کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے, میں کب تک رہوں گی آپ کے ساتھ. کام وہی کرے گا جو خود سے کرے گا. سیلف انیشیٹو جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو خود اندر سے کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں, ان اللہ حی لا یموت. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تھی احد کے موقع پہ, تو کیا بات کہی تھی کہ لوگو وما محمد الا رسول, محمد کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک رسول کے, قد خلت من قبلہ رسل, اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے, اف امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے. اور یہی وہ موقع تھے جب حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی وفات کے موقع پہ یہی بات تو کہی تھی کہ من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. لوگوں جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تو زندہ ہے, وہ تو نہیں مرے گا. اور وما کان یعبد محمد, اور جو محمد کے لیے عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو یاد رکھے فان محمد قدمات قدمات قدمات, تو یاد کر لے جان لے کہ محمد افوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں. پھر آپ دن میں بھی کام کریں گے, رات کو بھی کریں گے, اندھیروں اجالوں کا فرق نہیں رہے گا, گرمی سردی میں کریں گے, دکھ سکھ میں کریں گے, ہر حال میں کریں گے, کیونکہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اب یہ سارے کام ہونے کیسے ہیں, اس کا اظہار ہمیں اگلی آیت میں ملتا ہے. یہ دو آیتوں کی تلاوت سن کے آگے چلتے ہیں.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.
اللہ نے یہ چیز بیان کی کہ کس طریقے سے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے کہ واقعی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی مرضی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہو جائے. فرمایا اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس, اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بعض پیغام پہنچانے والے, اور انسانوں میں سے بھی بعض کو رسول بنا کر. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. بہت ہی پیاری آیت, اور مجھے تو ایسے لگا کہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ لوگوں کی بات کر دی. اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے, سارے بندے اس کو پیارے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو واقعی چنتا ہے. یہاں لفظ یستفی کو دیکھ لیجئے، سواد فا یا اس کا روٹ ہوتا ہے، اسی سے لفظ صفیہ بھی ہے، ہمارے یہاں معروف نام ہے، صفائی کا لفظ بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی ہم چنتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا یہ انگلش کے ٹو چوز کے معنوں میں آتا ہے، چوز کرنا. تھوڑا سا اس کا فرق سمجھیں کیونکہ آیت کے آخری حصے میں اجتبا کا لفظ بھی آ رہا ہے تو اس کو ابھی ہم یہاں دیکھ لیں گے. استفا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے نا مصطفیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ مجتبا بھی آتا ہے، تو استفا اور مجتبا کا ہم فرق دیکھیں گے. استفا کیا ہوتا ہے؟ چوز کرنے کے معنوں میں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے کس نے 10 پھول پیش کیے اور کہا اس میں سے کوئی لے لیں، آپ اپنی پسند کے حساب سے، چوائس کے حساب سے ایک پھول چن لیتے ہیں. آپ کو سفید رنگ اچھا لگتا ہے، آپ سفید گلاب لے لیتے ہیں، سرخ اچھا لگتا ہے، آپ سرخ لیتے ہیں. آپ کے چننے سے یہ نہیں مطلب کہ دوسرے برے ہیں، کسی دوسرے کو دوسرا رنگ اچھا لگے گا وہ لے گا. تو اس دفاع میں چیز اچھی ہوتی ہے لیکن جس کو مرضی مالک چن لے. اسی طرح انسانوں میں بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، جیسے اللہ نے موسیٰ کو چنا تھا، وَفَتَنَّاكَ يَا مُوسَى، پڑھ چکے ہیں نا سورۃ طٰہٰ میں، کہ موسیٰ پھر ہم نے تجھے چنا. ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے. ایک بندہ اپنی بیوی کے لیے آگ لینے جاتا ہے، اللہ اس کو نبوت کے لیے چنتا ہے. ایک بندہ غار حرا میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے. یہ اللہ کا چوائس ہے، جیسے اللہ نے آج آپ کو چنا ہے. ہم بھی تو ادھر ادھر بھٹک رہے تھے نا، اللہ نے اس پیغام کے لیے چن لیا. ہر ایک کو اللہ اپنے پیغام دینے کے لیے نہیں چنتا، اس لیے قابل رشک ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے کلام کام کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دو ہی لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور ایک وہ جس کو علم اور حکمت دی اور وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے. اللہ ہمیں ان دونوں میں ہی کر دے. فرشتوں میں بھی اللہ چنتا ہے، سارے فرشتے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کسی ایک کو چنتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو چنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو دنیا میں کام ہونے والے ہوتے ہیں سارے فرشتوں کو نہیں کہتے، ان میں سے بھی کچھ خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. ایسے جیسے آپ کی اس کلاس میں کوئی بات کہنی ہو تو سب کو تھوڑی کہی جاتی ہے، کسی ایک بندے کو کہی جاتی ہے پھر وہ کام آپ سے کروا لیتا ہے. تو بالکل یہ اللہ کا چناؤ ہے. اس کے برعکس استفا کا جو لفظ ہے نا، یہ انگلش کے ٹو چوز کے معنی میں تھا نا، تو استفا کا لفظ سلیکٹ کے معنوں میں ہوتا ہے. اس کو وہاں کھولوں گی جا کے جہاں وہ آیت آئے گی انشاءاللہ. یہاں استفا پہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے. جو بندہ اللہ کے دین سے جڑتا ہے نا، یہ اصل میں اللہ کا چناؤ ہوتا ہے. اس سے اس لفظ استفا پہ غور کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کو برا نہیں سمجھنا. دوسروں میں کوئی اور خوبی ہوگی، اللہ مختلف لوگوں سے مختلف کام کراتا ہے، کسی سے میڈیکل کے کام کروا لیتا ہے، کسی سے انسان پیسہ لگوا لیتا ہے، کسی سے ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے اور اللہ کا کام چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام کروا لیتا ہے. لیکن یہ جو کام نبوت کا کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتاب دے، یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے. مکہ والے اللہ کے نبی سے اس بات پہ بڑی خار کھاتے تھے کہ اگر اللہ نے چننا تھا تو آپ کو ہی چننا تھا. بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اور اتنے دولت مند لوگ ہیں طائف شہر میں رہنے والے. کوئی ایک بڑا لیڈر ہوتا، اس کے ساتھ گھن گرج کے سب فرشتے اترتے تو اس کو اللہ نبی بناتا. ایک یتیم مکہ کو جس کی ماں بھی کچھ سال کے بعد چلی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ میری مرضی ہے. اسی میں جواب ہے ہر اس انسان کے لیے جس کو اللہ کا کام کرنے والا کوئی اچھا نہ لگے اور وہ اس کے لیے حسد محسوس کرے، ہائے اس کو کیوں اللہ نے چنا. اور بعض دفعہ یاد رکھیے دین کا کام کرنے والے ایک دوسرے سے بہت حسد رکھتے ہیں، کبھی ایسا نہ کریے گا، ساری رحمت اٹھ جائے گی. اگر آپ نے کسی دوسرے دیندار سے حسد کیا، اس رب سے مانگ لیجئے جس نے اس کو دیا وہ آپ کو بھی دے دے گا. تو لہٰذا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام دینے کے لیے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی. تو دو طرح کے رسول ہوتے ہیں، ایک رسول انس اور ایک رسول ملک، دونوں کا تذکرہ آیا. جیسے یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. چنتا کس کو؟ ایسے جس کو دل چاہے. نہیں، ان اللہ سمیع بصیر، وہ خوب سنتا ہے، وہ خوب جانتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے کس کو دینا ہے. کون اب اس درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ میرے کلام کا وزن اٹھائے؟ کبھی اللہ مشکلات میں ڈال کے، کبھی مصائب میں ڈال کے، کبھی علم کے اندر محنت کرا کے لوگوں سے یہ کام کرواتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ کچھ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ کا چناؤ کوئی غلط فہمی پہ مبنی نہیں ہے, اس کو لوگوں کے اندر کا پتہ ہوتا ہے. اور یقین کریں آپ میں سے بھی جو چاہتا ہے نا کہ میں چنا جاؤں اللہ کے لیے, تو وہ اپنے اندر باہر کو خالص کر لے. یہ صرف اور صرف اخلاص پہ ہوتا ہے. ہماری ڈگریاں تو ہمارے کاغذوں میں ہوتی ہیں نا, ہمارے ڈپلوماز اور ہماری سندیں تو کون دیکھتا ہے؟ دنیا والے تو وہ دیکھ کے آپ کو کسی جگہ چوز کر لیں گے نا. کسی کو امام مسجد رکھنا ہے تو اس کی کوئی ڈگری دیکھ لیں گے, اس کی قرت سن لیں گے. اللہ کا چناؤ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے, تڑپ کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری چیز, بہت سارے لوگوں کے پاس اخلاص ہوتا ہے, تڑپ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں میں اخلاص بھی ہوتا ہے, تڑپ بھی ہوتا ہے. تیسرا درجہ ہوتا ہے قربانی کا. یہ تین لفظ لکھ لیں. اللہ چناؤ کرتا ہے اخلاص کی بنیاد پہ, اللہ چناؤ کرتا ہے تڑپ کی بنیاد پہ. یہ دو چیزیں بھی بہت سارے لوگوں میں الحمدللہ, خاص طور پہ مسلمانوں میں آج کے دور میں بھی یہ دو درجوں والے لوگ بہت کثرت والے ہیں, لیکن قربانیاں نہیں دے سکتے, ہجرتیں نہیں کر سکتے برائیوں سے, برے ماحول کو نہیں چھوڑ سکتے, بری رسومات کو نہیں چھوڑ سکتے, بری زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے. لہذا وہ بیچ میں رہ جاتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور سارے معاملے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہاں پہ پیغام دے دیا ان لوگوں کو جو اللہ کے ماں سوا کو پکارتے ہیں کہ چھوڑو, کن کے پیچھے لگے ہو, کیا کر رہے ہو, اللہ کی طرف نظریں لگاؤ. اور اب اس کے بعد سورت کے آخر تک موحدین کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اب توحید والوں سے خطاب ہے کہ واقعی تم نے ایک رب کو مان لیا, تم اس کے پیچھے لگ گئے, اس کی طرف آ گئے, تو آؤ پھر تم کچھ کام کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایجنڈا دیا جا رہا ہے یہاں امت مسلمہ کو کامیاب ہونے کا, اچھے طریقے سے کام کرنے کا. کس طریقے سے اللہ کی ذات لوگوں کو دعوت دیتی ہے؟ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. فرق محسوس کیا آپ نے؟ کیا پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الناس. تو پتہ کیا چلا کہ توحید اور شرک کا فرق انسان کی فطرت میں ہر بندے کو پتہ ہے, لیکن اب جو کام کرنے ہیں پہلے اس سے مسلمان ہو جاؤ. کوئی کہ مسلمان نہیں ہوتا صرف اگلے کام رکوع سجدہ اچھے کام کرتا رہو, نہیں. پہلے یا ایھا الذین آمنوا, پہلے ایمان تو لاؤ, دل سے تو مانو. کیا کرو؟ ارکاؤ, رکوع کرو, جھکو. جھکنے کا معنی ہے, لیکن اسلام میں رکوع ایک خاص عبادت کا نام ہے. اور کیا کرو؟ وسجدو, اور جھکو, سجدے میں چلے جاؤ, جھک جاؤ, آجزی پیدا کرو, اپنے اندر نرمی لاؤ, اللہ کے حکموں پہ جھکو. پھر تیسرا کام, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اور اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کی اطاعت شوق سے کی جائے تو وہ عبادت میں ڈھل جاتی ہے. یہ تعریف لکھ لیں عبادت کی. جب اللہ کی اطاعت شوق سے کی جائے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے. چاہے وہ شوق سے کسی کے لیے کھانے پکا رہے ہیں, چاہے شوق سے آپ گھر کی صفائی کیوں نہیں کر رہے, چاہے شوق سے آپ ڈرائیونگ کیوں نہیں کر کے آ رہے. اصل چیز ہے شوق. اور اگر شوق کے بغیر نماز روزہ بھی کیا جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی. اب کرو کیا؟ یہاں تک دیکھیے ارکان اسلام پورے کرنے کی دعوت ہے. یہ میتھڈالوجی سکھائی جا رہی ہے کہ تم واقعی اللہ کے کام کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے فرائض پورے کرو, نماز, رکوع, سجود, عبادت کرو, اور وفل الخیر, اور اب نیکیاں کرو بھاگ بھاگ کے. ہم کہتے ہیں نماز روزہ تو کرتے ہیں اور کیا کریں. کئی لوگوں کا یہ ایک بھولا سا سوال ہوتا ہے نا, اور وہ کیا ہے کہ ہم بہت کچھ تو کرتے ہیں لیکن اب کیا اور کریں. کہا وفل الخیر. یہاں وہ مثال یاد رکھ لیں جو آپ کو پیچھے دی گئی ہے کہ جب ہم گاڑی میں گیس ڈالتے ہیں تو اس گیس کا کیا استعمال ہونا چاہیے؟ چلیں, دوڑیں, گاڑی چلائیں. گاڑی میں گیس ڈالیں اور چلیں نا تو گیس ختم ہوتی ہے؟ نہیں ختم ہوتی نا. اور گیس ختم ہو پھر ڈالتے جائیں گاڑی وہیں کھڑی کھڑی چلاتے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہیٹ اپ ہو جائے گی نا. اسی طرح دن میں پانچ بار ہم نمازوں کی گیس, پیٹرول اپنے اندر ڈالتے ہیں, انرجی ملتی ہے نمازوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. انسان نماز پڑھ کے اتنا زیادہ سیچوریٹڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ بس اب جائے نماز طے کرتا ہوں, میں جا رہا ہوں نیکیاں کرنے, ابھی واپس آتا ہوں. وہ خوب بھاگ بھاگ کے نیکیاں کر رہا ہے, کبھی حقوق العباد پورے کر رہا ہے, حقوق اللہ پورے کر رہا ہے, کہیں اللہ کے راستے کے کام، کہیں انسانیت کے کام، کہیں ملک کے لیے کام کرتے ہوئے اس کی انجن میں سے گیس تھوڑی کم ہونے لگتی ہے، تو پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ پھر ایک پیٹرول پمپ کی طرح مسجد کی طرف بھاگتا ہے کہ آؤ مجھے اور گیس دو تاکہ میں اور نیکیاں کروں. جو بندہ نیکیوں میں نہیں بھاگ رہا اس کی نماز بے جان نماز ہے. کرو کیوں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. فلاح کیا ہوتی ہے؟ اگلے پارے کے اگلے لیسن کے یعنی سورت مومنون کے پہلے لفظ پہ ہم ڈیٹیل پہ بات کریں گے. لیکن کامیاب ہو جاؤ، مکمل کامیابیاں، دنیا کی آخرت کی کامیابیاں تمہیں ملیں گی تب جب تم اللہ کی طرف بھاگ بھاگ کے جاؤ گے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی حماقتوں کا تذکرہ کیا، کیسے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے آگے جاتے ہیں. اب اللہ اپنے بندوں کی بندگی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی شان کو دیکھ لیتے ہیں، جب آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں، زمین کی بستیوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کے سکون کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کی روانیوں کو دیکھتے ہیں، جو پھولوں کے کھلنے کو دیکھتے ہیں، جن کو کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیزیں دکھتی ہیں، تو پھر وہ بھی بھاگ پڑتے ہیں. ہم بھی کچھ کریں گے، اللہ ہم سے بھی کرا. سورج تو اتنے کام کر رہا ہے، میں کچھ نہ کروں؟ وہ تو اتنا انسانیت کو فائدہ دے رہا ہے، میں نہ دوں؟ سمندر کتنے کام کر رہے ہیں، بادل کتنے کام کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے بھی کچھ کرا. میں بھی کوئی رحمت کی بارش بن کے برسوں اپنے گھر والوں پہ، اپنے بستی والوں پہ، اپنے ملک والوں پہ. پھر بندہ مومن واقعی ایک کارآمد انسان بننا چاہتا ہے، پھر وہ اکیلا جنت میں نہیں جانا چاہتا، وہ دوسروں کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اور یہاں تک اس کی انفرادی زندگی پوری ہوتی ہے، وہ خود بھی ریچولز کا آتی اور اپنے گھر والوں کو. ہم کہتے ہیں کام ختم، چھٹی، کوئی چھٹی نہیں، یہ کر لیا، تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. اب آؤ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، اب سر توڑ کوشش کرو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کا جتنا حق ہے. اب بنو انسانیت کے کام کے، یہاں سے انسان کی اجتماعی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. قوم ہونے کے ناطے، ملت کا فرد ہونے کے ناطے، امت وسط کا ایک فرد ہونے کے ناطے، اٹھو کام کرو. دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی تھی، آپ تو شاید بھول ہی گئے ہوں گے، 15 سپارے گزر گئے بیچ میں. ایک کام دیا تھا اللہ نے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، ماڈریٹ امت ہو، نیوٹرل ہو، بیلنسڈ ہو، کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے اسلام میں، ایک طرف جھکنے کا نام اسلام نہیں ہے. پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، پہلے اپنی نمازیں ٹھیک کرو، پہلے اپنے رکوع ٹھیک کرو، پہلے خود نیکیاں کرو. انفرادی کر چکے ہو، اب تمہارا گھر صاف ہے، گناہوں سے پاک ہے، چلو اب اپنی گلی کے گھروں کو صاف کرو. صاف ہو گئے محلہ، علاقہ، شہر، اور پھر ملک کو کرتے کرتے تم دنیا کے لیے ایک رحمت کا پیغام بنو. نکل پڑو، سر توڑ کوششیں کرو. یہاں لفظ جہاد آیا، 2 دفعہ آیا، پیچھے اس پہ بات ہو گئی، یہاں دوبارہ اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے تلواریں پکڑ کے نکل جاؤ، گولیاں برساؤ. نہ جانے کس نے جہاد کا یہ مطلب سمجھا. جہاد کے 3 مختلف درجے ہوتے ہیں، قسمیں کہہ لیں، درجے کہہ لیں. یہ لفظ جہادہ سے ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنے میں ہر ممکن قوت صرف کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں. مجاہدہ، پہلی قسم اس کی ہوتی ہے مجاہدہ العدو الظاہر، ظاہری دشمن سے جہاد. یعنی سامنے دشمن آ گیا جو مارنے آیا ہے، اب بیٹھے رہو گے، مار کھاؤ گے؟ نہیں، اٹھو پھر جیسے حالات ہیں ویسا معاملہ کرو. دوسرا ہوتا ہے مجاہدہ شیطان کے ساتھ، شیطان کے مقابلے میں جہاد کرو. یہ جو ٹیمپٹیشنز آتی ہیں نا گناہوں کی، یہ جو ہر وقت اندر سے ابال اٹھتے ہیں نا، ایک دم آئیڈیا اور ایسی چیزیں، غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کی، اس کو روکو. اور تیسرا ہوتا ہے مجاہدہ تو نفس، نفس کے ساتھ جہاد کرو. خلاف پہلا مجاہدہ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اپنے نفس کو اٹھاتے ہیں، اٹھو نماز پڑھو، فجر کا وقت ہے، نیند چھوڑو، یہ ہے پہلا جہاد. پھر شیطان آتا ہے، نہیں نہیں نہیں، سو جاؤ، ابھی رات بڑی لمبی، ابھی تو اذان ہوئی ہے، اور ابھی وہ سارے کر لینا وضو، پھر میں اٹھتا ہوں. اور شکر کرتے ہیں گھر میں ایک ہی باتھ روم ہے، اسی وقت خوشی ہوتی ہے کہ میری باری نہ ہی آئے. کبھی کسی کو پہل کا موقع نہیں دیں گے، فجر کے وضو پہ کہیں گے پہلے آپ کر کے آئیں پھر میں آؤں گی. نہیں، پہلا یہ مجاہدہ. پھر شیطان کو چپ کرو، خبردار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اٹھ پڑو. پھر جب نماز پڑھ لو گے تو تم ہر طرح کے دشمن سے لڑنے کو تیار ہو گے. اور جو مسلمان 5 وقت کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، جو فجر پہ اذان سن کے مسجد نہیں جاتا، وہ کل دشمن کے آنے کی خبر سن کے سرحد پہ بھی نہیں جائے گا. خالد یاسین کی بات آپ کو پیچھے سنا چکی ہوں. ایک لیکچر کینڈ پہ کسی نے ان سے کوشچن کیا کہ امت مسلمہ کی حالت کب بدلے گی, ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں, تو انہوں نے وہ سوال کی پرچی دکھائی اور کہا کہ یہ سوال کس بردر نے دیا ہے, وہ اس کا جواب لینے کے لیے کل فجر کی نماز پہ مجھے فلاں مسجد میں ملے. کہنے لگے یہ ہے جواب, جب مسلمان فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے نا تب مسلمانوں کی حالت بدلے گی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, کیوں کریں اتنے کام, ہمیں تو آرام اچھا لگتا ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں لوگ عیش کر رہے ہیں, ای ڈرنک بی میری موج مستی, کھاؤ پیو عیش کرو, ہم کیوں کریں؟ کہا اس لیے کہ ہو اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا, تم چنے ہوئے لوگ ہو. پیچھے تھا یستفی, یہاں ہے یجتبی, دونوں کا فرق اب آپ کے سامنے آ جائے گا. اجتبا کا جو لفظ ہوتا ہے نا اس کے اندر سلیکشن کا معنی ہے. اب آپ امیجن کریں سلیکٹ کون ہوتا ہے, 10 کینڈیڈیٹ تھے ایک سلیکٹ ہوا, اس میں اس کینڈیڈیٹ کی افادیت ہے. یستفی میں چوز کرنے والے کی چوائس ہے, 10 پرنٹس میں سے آپ کو ایک پرنٹ پسند آ گیا, لیکن یہ نہیں ضروری کہ دوسرے برے ہیں وہ کوئی اور لے جائے گا. لیکن یجتبی میں تمہیں اپنا آپ منوانا پڑے گا. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہوا یستفیکم یا تم کو یستفاکم, امت مسلمہ کو اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ تم چنے ہوئے تب ہو جب تم اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرو. اور اگر یہود کی طرح تم نے بھی کہا وی آر چوزن پیپل نحنو حباؤ, تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا اگر تمہارے ساتھ بھی ہو گیا تو رونا نہیں, تم کو اللہ نے چن لیا. کیسے چنا؟ تمہیں آخری نبی کی امت سے بنایا, تمہیں اس دنیا میں آخر میں بھیجا اور جنت میں سب سے پہلے لے کے جائے گا, تمہیں اس دنیا میں بہت تھوڑی عمر دی, مشکلات مشقتوں والی زندگی کم دی, لیکن تم جنت میں جلدی جاؤ گے. تمہیں اللہ نے صرف عصر سے مغرب تک کا وقت دیا کام کرنے کو, تمہیں پے زیادہ مل رہی ہے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے, ایک شخص تھا اس نے کام کروانا تھا, اس نے مزدوروں کو ہائر کیا, وہ کئی گھنٹے کام کرتے رہے, پھر اس نے ان کو مزدوری دی, وہ تھک کے چلے گئے, کام ختم نہ ہوا. اس نے دوسرے گروہ کو بلایا, انہیں کہا دیکھو میں اسے تھوڑے سے اور پیسے دے دوں گا, ذرا کام کر دو. پھر انہوں نے زہر سے لے کے عصر تک کا کام کیا, کام پھر بھی ختم نہ ہوا, اب مزدور تو چلے گئے. پھر اس نے کچھ اور کو بلایا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں ڈبل پیسے دیتا ہوں کہ میرا کام کر دو. پھر وہ صرف عصر سے مغرب تک کام کر کے گئے. فرمایا پہلا گروہ یہود کا تھا, لمبا عرصہ دنیا میں رہے, کام نہیں کر کے گئے اپنا, اللہ نے کہا نکلو بھاگو. نصارہ کو بلایا, وہ ان کی نسبتاً کم ٹائم رہے اس دنیا میں, پھر کام پورا نہیں کر گئے, خواہشوں میں چلے گئے. پھر اللہ نے مسلمانوں کو بلایا, امت مسلمہ کو آؤ, صرف عصر سے مغرب کا ٹائم ہے اور آپ جانتے کتنا تنگ ہوتا ہے یہ وقت. کہا تم تو خوش قسمت لوگ ہو, تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے ہو لیکن اللہ نے تمہارے درجے بلند کر دیے. اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا, اپنے کاموں کے لیے چن لیا. اور ڈرتے کیوں ہو؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. حق کی پاسبانی, حق کی نشر و اشاعت, حق بات کو آگے پھیلانا, پیغام حق کو بڑھانا, شہادت حق کی گواہیاں دینا, یہ کوئی مشکل تھوڑی ہے. چیخیں کیوں مارتے ہو؟ کوئی مشکل نہیں ہے, دین آسانیوں کا دین ہے, کوئی کانٹا نہیں ہے, حرج کانٹے کو بھی کہتے ہیں. تمہیں کیوں دین پہ عمل کرنا کانٹا لگتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین پہ عمل کرنے سے جان نکل جائے گی, کامیاب نہیں رہوں گا؟ نہیں, تمہارا دین بڑا آسان دین ہے. اللہ نے تمہیں کتنی سہولتیں دی, یہود نے اتنی پابندیاں لگائیں کہ دین خشک کتاب بن گیا, نبھا نہ سکے, خیانتیں شروع کر دی ان کے علماء نے. نصارہ اتنے بہ کے خواہشات کے اندر کہ دین کو انہوں نے لو 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 کا نام دے کے سب کچھ ہی جائز کر لیا, وہ بھی نہ بنے. تمہارا دین دیکھو ماڈریٹ ہے, نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو, وضو نہیں کر سکتے تو یمم کر لو. سوچو اللہ نے تمہیں کتنی سہولتیں دی ہیں, اتنا پیارا دین ہے تمہارا, کوئی ریجڈ دین نہیں ہے, کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا ہی تو دین ہے, اسی کی کنٹینویشن ہے, کوئی نیا دین نہیں. تمہارے باپ جن کے عظمت کے گیت تم گاتے ہو, مکہ والے بڑا ناز کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں, کہا انہیں کا دین ہے. ان کی زندگی کو مثال بناؤ, کیسے شرک سے کٹی ہوئی توحید سے جڑی ہوئی زندگی تھی. فخر تو کرتے ہو بزرگوں پہ, ان جیسے کام تو کر کے دیکھو. اور باقی رہ گئی بات, تم ہو کون؟ ہو سماکم المسلمین, اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا, تم مسلمان ہو, تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو. تمہیں اس نے سنی, وہابی, بریلوی, حنفی، شافعی، مالکی، یہ نہیں کہا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تم کیوں دوسرے ناموں پہ جاتے ہو؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ جب تک اسلام اور مسلمان کے آگے کوئی دو چار لفظ نہ لگے تب تک بات نہیں بنے گی؟ نہیں، تمہارا نام مسلمان ہے ابھی، نہیں من قبل وفی خاصہ، اب بھی تم مسلمان ہو، یعنی اس نبی میں کی امت میں ہوتے ہوئے، اور اس سے پہلے سارے انبیاء کے فالوورز مسلمان تھے۔ پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے، ہر دور کے وہ لوگ جو اپنے نبی کی اطاعت کرتے تھے وہ مسلمان تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پہلا نہیں آخری مذہب ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر دور میں ایک ہی بات تھی مسلمان۔ اور پیچھے آپ کو ایک جگہ اس کے سارے ریفرنس لکھا چکی ہوں کہ ہر نبی کے نام کے ساتھ، اس کی قوم کے ساتھ مسلمان کا لفظ آتا ہے۔ آج ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک کوئی ہمارا مسلک نہ ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مسلک کا نام لے کے سچے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا آنسو بہانے والی بات، رونے کا مقام ہے کہ قرآن تو سب مانتے ہو پھر اس کو نہیں پڑھتے صرف اس لیے کہ میرا مسلک کیا اور اس کا مسلک کیا۔ اپنا نام مسلمان رکھو۔ کیوں کریں یہ کام؟ اس لیے کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ کیا گواہی دے گا کہ اللہ یہ میری امت ہے، یہ سارا دن فلمیں دیکھتے تھے، یہ راتوں کو موویز دیکھتے تھے، یہ ویکینڈز پہ کلبوں میں جاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں شرابیں ہوتی تھی، بس یہ بچیوں کی شادی پہ مہندی، اپٹن، تیل اور یہ کرتے تھے، آپ پلیز ان کو معاف کر دیں۔ یہ گواہی دے گا اللہ کے سامنے رسول؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ ایسے مسلمانوں کی گواہی دے گا اللہ؟ یہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، کوئی بات نہیں آپ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ یہ بہت فرقے بازیاں کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کی مسجدوں پہ کفر کے فتوے لگاتے تھے، پلیز آپ ان کو معاف کر دیں۔ یہ گواہی دے گا نبی؟ آپ دیکھیں کسی کا رشتہ کرانے جائیں اور کہیں ویسے ہے بڑا شرابی لڑکا لیکن کوئی بات نہیں، اب دے دینا لڑکی، اس کو اچھا ہو جائے گا، نہیں رات کو گھر نہیں آتا، ویسے آئے گا شادی کے بعد، اب رشتہ کر لے۔ وہ کہیں گے اس کو تو چھوڑو، پہلے تم اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ کبھی سوچیں تو صحیح، جس نبی کی سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا اس کے بارے میں یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے ایسی قوم کی سفارش کرے گا؟ نہیں۔ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب تم لوگوں پر گواہ بنو گے، تم لوگوں کی گواہیاں دو گے، پھر نبی تمہاری گواہی دے گا کہ اللہ یہ انسانیت کے لیے نکلے تھے، یہ مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے تھے، یہ وہ کام کرنا چاہتے تھے جو نبیوں نے کیا، یہ شہادت حق کی گواہیاں دیتے تھے، انہوں نے گھروں کے آرام چھوڑے، انہوں نے آسائشیں چھوڑی، انہوں نے نیند چھوڑی، کیونکہ یہ دوسروں کو بچانا چاہتے تھے، خود تو پہلے بچ گئے تھے، اب دوسروں کو بچانا چاہتے تھے، اللہ تو ان کو معاف کر۔ ایسی ٹوٹی پھوٹی کوششوں پہ بھی اللہ تعالیٰ پھر کہے گا اچھا یہ ایسے لوگ تھے، چلو آتا تو نہیں تھا ان کو کام کرنا، چلو کوشش تو کی، آ جاؤ لے جاؤ۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز تم نے پہلے پڑھ لی تھی پھر آ گئی؟ بڑا خوبصورت ادھر ایک نقطہ ہے، اب دیکھیے گا، شروع میں سورت میں ورکو وسجدو آ چکا تھا اور اب پھر کہہ دیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اصل میں یہ جو فا ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہے گرامر کی روشنی میں، جو میں ادھر نہیں بات کروں گی۔ فا جو ہوتی ہے نا، یہ کچھ عرصے بعد کے لیے آتی ہے، جیسے سو کے معنوں میں انگلش میں کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے سما اور ایک ہوتا ہے فا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کوئی بات نہیں، پہلے جو نمازیں پڑھی تھی وہ تو بس ایسے ہی پڑھتے تھے نا، اپنی ذات کے لیے پڑھی تھی، پہلی نمازیں تو تمہیں خود کو جنت دلوانے کے لیے تھی نا، اب تم وہ عبادت کرو روحانی طور پہ اللہ کا قرب پاؤ کہ جو تمہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کے قابل کر دے، کیونکہ جب تک تم اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ نہیں کرو گے تمہاری بات میں کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، تم تو جھنڈا نہیں اٹھا سکو گے اسلام کے نام کا، کیونکہ تم نے تو گٹار اٹھایا ہوا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری نسلیں گٹار اٹھا اٹھا کے گا گا کے ملک کو بچائیں گی، وہ ناچیں گے گائیں گے، پھر دیکھنا ان کو اللہ کتنا پیارا مقام دے گا۔ نہیں، فاقیم الصلاۃ، اپنی نسلوں کو نمازی بناؤ، آتو الزکاۃ، وہ مال جو سونے چاندی کی صورت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ مال جو تم نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہوا ہے، نکالو اس کو اور اللہ کے حکموں پہ لگاؤ۔ اور واعتصموا باللہ، یہ ہے بما قدر اللہ حق کا قدری کا جواب۔ جو بے قدرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اعتصام باللہ نہیں کر پاتے۔ تمہاری نمازیں، تمہاری زکاتیں تمہیں اللہ سے جوڑنے والی ہوں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے، اعتصام باللہ نہیں ہوا۔ جب تک امت مسلمہ اللہ کو مضبوط نہیں پکڑتی،
تب تک وہ اللہ کے کام کر ہی نہیں سکتی. سمجھ ہی نہیں آئے گی لوگوں کو یہ کام کریں کیوں, کیونکہ اعتصام باللہ نہیں ہے. کیوں پکڑے اللہ کو؟ اس لیے کہ ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے, کارساز ہے, اسی نے تمہاری بگڑیاں بنانی ہے, اسی نے تمہارے بچوں کے رشتے کرانے ہیں, اسی نے تمہارے شوہروں کو صحت دینی ہے, اسی نے تمہارے گھر پے آف کرانے ہیں, وہ مولا ہے تمہارا. فنعم المولا ونعم النصیر, پس وہ بہترین کارساز اور بہترین مدد کرنے والا ہے. اس پہ نظریں لگاؤ, شہوت کو چھوڑو, شہادت کی طرف آؤ. تم اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کرو کہ اللہ کے نام کو بلند کرتے جاؤ. اللہ تمہاری موت کو موت نہیں شہادت کہے گا. تم مر کے بھی مرو گے نہیں, تمہارے بعد وہ مشن زندہ رہے گا. تم مرو گے چار لوگ روئیں گے, تم اللہ کے بندے اللہ کے پیغمبر بن کے مرو گے لاکھوں روئیں گے تمہارے مرنے پہ. تمہاری زمین کے گھر کے چار ٹکڑے نہیں روئیں گے, زمین کا وہ چپا چپا روئے گا تمہاری موت پہ جہاں بیٹھ کے تم شہادت حق کی گواہیاں دیا کرتے تھے. اگر امت مسلمہ اس پیکج کو لے لے, اڈاپٹ کر لے, مسلمان آج پھر ورلڈ لیڈرز بن سکتے ہیں. اللہ نے اس سورت کے آخر میں ہمیں ایک لیڈرشپ پیکج آفر کیا. اندازہ کیجئے کہ یہ سورت برزخی تھی, مکہ اور مدینہ کے بیچ کے سفر میں ہوئی. اصل میں یہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کو پیکج دیا جا رہا ہے. کیا آپ مکہ سے چلے جا رہے ہو, مدینہ کے راستے کھل گئے, کام کرو, دیکھنا 10 سال کے اندر اندر تم کہاں پہنچ جاؤ گے. ہر قدم پہلا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ منزل نہیں دکھ رہی ہوتی, لیکن ہر بڑھتا ہوا قدم منزل کے قریب کرتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان اس شہادت حق کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے, لوگ پروانوں کی طرح شمع اسلام پر نثار ہوتے رہے. ایک مرد حق کسی ظلمت قدے میں پہنچ جاتا تھا نا, تو وہاں نور کی کرنیں پڑتی تھی, وہاں اس طرح روشنی آتی تھی, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے باپ دادا کے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے. لیکن جب سے ہماری نسبتیں اسلام کی بجائے فرقوں سے بند گئیں, اللہ نے ہم سے وہ چراغ چھین لیے. اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو دوبارہ بتایا کہ دیکھو, آپ کو پتا ہے کہ وہ حصے جو سلطان محمود غزنوی, شہاب الدین غوری ان کی فتوحات سے فتح نہیں ہوئے تھے, وہ تبلیغ کے ذریعے سے فتح ہو گئے. آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا کبھی, تو اس میں آپ کو بڑے بڑے رولرز کے نام آتے ہیں, انہوں نے ادھر حملے کیے, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن کام تبلیغ کے ذریعے پورا ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جتنا کام سچے دل سے تبلیغ کرنے والوں, لوگوں کو اسلام دینے والوں کی کوششوں سے ہوا, اتنا حکمرانوں سے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. یہ آخری جو دعائیں ہیں, اس پہ ایک لیکچر بھی ہے دعویٰ سی ڈی میں, مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں, لیکن کچھ اسی طرح سے ہوگا امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. آپ سنیں تو اس میں یہ آخری آیت پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ حق ادا کروائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیسی لگی آج کی تفسیر؟ آج بھی بہت زیادہ لیسن تھے. اٹ واز ریئلی اے گو ریفریشنگ سیشن. بالکل صحیح بات ہے. جی, آواز نہیں آ رہی میری, پلیز باقی لوگ بتائیں. اگر نہیں آ رہی جن کی تو پلیز ری لاک کر لیں, کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے پر ٹاک پرابلم آ رہا ہے, نیٹ کا آ رہا ہے تھوڑا سا. تو اس میں بہت ہی اچھا لیسن تھا, واقعی لیسن فل تھا. وائز اوکے, ٹھیک ہے. جی, کیا سیکھا؟ ضرور شکرانے کی نفل بھی ادا کیجئے گا. آپ سب کو مبارک ہو. ماشاء اللہ الحمد للہ ہمارا 17 پارا بھی کمپلیٹ ہو گیا. 17 سیری بھی ہم نے پا دی ہے, لیکن اس میں کتنا حاصل کیا یہ ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے. استاذہ نے ماشاء اللہ بہت زیادہ ایگزامپلس دی ہیں, تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا سیکھا اس میں سے. جی, موٹیویٹ کیا کیا یہ بتائیں مجھے. بہت مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ لوگ کو ماشاء اللہ بہت پسند آئی ہیں, اور ہے بھی بہت خوبصورت تھی, لیکن موٹیویشنل میں کیا کیا لیا ہے, کیا سیکھا ہے, یہ پلیز مجھے بتائیں. کیونکہ دیکھیں سٹارٹ جو ہم نے کیا تھا آیت نمبر 65 میں، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بشک اللہ تعالیٰ اس نے مسخر کیا تمہارے لیے زمین میں ہے اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو اس لیے کہ وہ گر نہ پڑے زمین پر مگر اس کے اذن سے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت اور مہربان ہے. اپنے نفسوں کو بدل کر اللہ کے کام کو آگے بڑھاؤ. جی صحیح، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اسی پہ اطمینان رکھو. صحیح بات ہے، لیکن شکر کرنے والی بات ہے. اس پہ میں ضرور آپ لوگوں کو بولوں گی. جیسے ابھی ان شاء اللہ ویکینڈ بھی آ رہا ہے، آپ دیکھیں سمندر کو دیکھیں جن کے پاس سی سائڈ ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ واقعی کشتی کیسے پانی میں چلتی ہے. سوئی ڈالتے ہیں تو وہ ڈوب جاتی ہیں، لیکن یہ تو ہم بعد میں ابھی سائنس کے لحاظ سے، جی فلاں آرشمیدس نے یہ کیا کہ اس میں کیا وجہ ہے، گریویٹی ہے یا کوئی بھی جو بھی مطلب چیز ہے، اس کو علیحدہ سے پروف کیا گیا تھا. لیکن مین چیز جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ یہ اللہ پاک کے حکم سے یہ سارا ہو رہا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اسی پہ اطمینان رکھو. ڈونٹ ٹائی یور سیلف وتھ مسلک بٹ ٹائی وتھ اللہ اینڈ سننا. جی بالکل صحیح، بینگ اے مسلم ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کی قدرت ہے کی نشانیاں، تدبر کی دعوت. اچھا میں انشاءاللہ آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی ابھی اسی لحاظ سے، کیونکہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اس کے لحاظ اس کا لنک بھی آپ انشاءاللہ سینڈ کرتے ہیں. اگر ہمارا nqinternational.com کی سائٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ میں آپ ایک سیکنڈ مجھے دو دے دیجیے. ٹھیک ہے، جو میں ابھی بھی کوشش کرتی ہوں جیسے لنک دیکھنا، ابھی آپ کو کلاس میں بھی سینڈ کرتی ہوں، گروپ میں بھی سینڈ کرتی ہوں، وہ کوشش کریں خود بھی سنیں. اس کے بلکہ ہمارا سیٹرڈے کو لائیو سیشن سادہ جی کا وہ لینا ہے، اس کے نوٹس ضرور لینے. نوٹس جو اگر آپ نے لکھے ہوں گے نا، اگر آپ کو پتا ہے جیسے ماہ سفر میں کیا مختلف قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں، یا مختلف ابھی جیسے قرآن سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر آیا نا، سازا جی نے کہا ہے کہ ہندو کیا کہتے ہیں، ہم کھڑوں کو پوچھتے تو ہم لیٹے ہوں کو پوچھتے ہو، تو واقعی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ ان سے بات کرتے ہو، آپ سے بحث کرتے، جی ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، میری خود بات ہوئی ہے، کافی لوگ ہیں اس طرح کے، تو اس میں ہم بحث نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہم نے ہر چیز سیکھی ہے صلہ رحمی کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی. آپ کو اپنی نیت چیک کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات. اسی کہ ہم نے کوئی بھی کتاب سٹارٹ کی تھی تو اس کے سٹارٹ میں صرف ہم نے یہ لازم پڑھا ہے کہ ہم نے اپنے جو نیت کے بارے چیک کرنا ہے کہ ہم کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلز فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شہادہ. جی بالکل بالکل، پریپیئر کرنا ہے، بلکہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ. اب بھی بس آپ لکھتے ہیں نا، ہم کوشش کرنی ہے، کریں گے، کریں گے نہیں سٹارٹ کر دیں، جو مطلب لگتا ہے. کیونکہ یہ میں اپنا پرسنل بتاتی ہوں، کیونکہ میں اس طرح، میں نے جیسے آپ کو شروع پارے سے یہ مجھے اچھا لگا تھا، پارے سے لے لیں، فور اصول بنا لیں، فائیو اس میں سے رولس لے لیں، کہ آپ نے پورے مطلب پارے سے، کیونکہ زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چلے ہر روپ سے ایک ایک لے لیں. اس کو پھر چیک کریں کہ جو آپ نے اس میں سے قرآن کی آیات کو لیا ہے، اس پہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں اس پہ عمل کرنا ہے، ان کو ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. تو آپ لوگوں سے بھی دوبارہ سے یہی بولوں گی کہ جو سیکھتے ہیں اس کو لکھا کریں اوپر، کہ ابھی آپ نے عمل شروع کیا ہے. یعنی یہ ڈائری میں آپ کو اس لیے بار بار کہتی ہوں، کیونکہ بار بار کہ نا ہم نے وہ فلاں جگہ لکھا تھا تو وہ بھول جائیں گے. ایک علیحدہ سے ڈائری ہوگی عمل کی، جس طرح کی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، یہ ضرور اپنے پاس لکھیں. یہ آپ کے بہترین صدقہ جاری ہوگا، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے، کہ اس کو دوبارہ کھول کے پڑھیں گے تو اچھا لگے گا. جی پھر دیکھیں اللہ پاک آگے اسی واو سے سٹارٹ، اس کا مطلب اسی آیت کے ساتھ کی ریلیٹڈ بات ہے کہ وہ الذی احیاکم، جس نے زندہ کیا تم کو، وہی ذات ہے وہ موت دے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، بے انکار کرنے والا ہے. تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو واقعی ہم لوگ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، بار بار اسی آیت کو مینشن کیا 67 میں، کان ہم ناسکو فلا ینازعنک فی الامر ودعو الی ربک، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے طریقے عبادت اور عبادت کرنے والے ہوئے ہیں اس کے تم نہ جھگڑے وہ تجھ سے معاملے میں شریعت کے اور دعوت دو اپنے رب کی طرف بے شک البتہ ہدایت پر ہے آپ سیدھے مستقیم. جی یہ جو چیز ہے نا اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں سائٹ کو کہ ہمیں ایک شریعت دے دی گئی ہے نا. جیسے استاذہ نے بہت اچھی بات اللہ کرم سے خیر سے جو بار بار ہماری اصلاح کرتے رہے. آپ دیکھیں یہ تفسیر استاذہ جی نے 2 سال پہلے کی ہوگی یا 3 سال پہلے کی ہوگی جہاں بھی کی ہے ناروے کا ذکر ہے کنٹری زیادہ ناروے میں بھی ہوگی. میرا مقصد صرف بات کرنے کا یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا مطلب 2 یا 3 سال بھی ہوں گے یا 4 لیکن لگتا ہے جیسے ابھی بات کر رہے ہیں ہم سے نا ابھی لائیو کلاس میں جیسے انہوں نے بات کی ہے اور وہ بار بار بالکل بس دے رہی ہوں بالکل ابھی ویسے ہی ہو رہا ہے. ہمارے اندر وہی چیزیں پائی جا رہی ہیں بار مسلسل ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو استاذہ جی ایگزامپلس دیتے ہیں نا ان سے ضرور لیسن لیا کریں کیونکہ روزمرہ کے معاملات سے ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے کیونکہ قرآن تو سکھاتا ہے تو اسے اس روزمرہ کے حالات سے ریلیٹ کر کے جب آپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں تانے دیتے ہیں تو اس میں ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کیسے ڈیل کریں ہمارے اندر کتنی چینج آئی ہے یہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اور جی کوئی اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو آپ کو اس سے ڈفرنٹ کچھ ذہن میں آ رہی ہو. پھر مکھی کا ذکر کیا گیا مکھی کو ہم عقیق سمجھتے ہیں. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں اخلاص تڑپ اور قربانی. بالکل جی ایکسیلنٹ صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں مخلص ہونا شوق نہیں ہوگا تڑپ نہیں ہوگی قربانی تو دینی پڑتی ہے. دیکھیں ابھی جیسے یہ ابھی سسٹم نے لکھا آشا درابی نے واقعی صحیح ہے. ابھی اور بھی ہمارے کافی ایسے سسٹم میں کافی مجبوریاں ہیں. ابھی ایک اور سسٹر ہیں غزالہ ہیں ان کے بچے بیمار ہیں لیکن یہ پھر کلاس لے رہی ہیں کلاس نہیں لیتی کہ مجھے مسئلہ ہو جائے کہ کوئی بات نہیں میں بعد میں بتا دوں گی جی میرے اتنے ذرا سے ان کو شوق تھا کلاس میں آگے غزالہ ہے ان کی والدہ کافی سیریس وہ گری تھی ابھی 2 ویک پہلے. ابھی وہ اس کنڈیشن میں ہے ان کو بلڈ پریشر شوگر مطلب جو بھی بیماریاں ہیں کافی مطلب سیریس کنڈیشن ہے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے جن لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے نا کلاس کے ساتھ وہ ہر حال میں اس کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں میرے لیے نہیں اللہ پاک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. کینسا بڑی پوسٹ حدیث قدسی واٹ استاذہ جی سیٹ جی آپ میں سے اگر کسی کے پاس وہ حدیث قدسی جو بتائی ہے تو پلیز ادھر پوسٹ کریں جو سینڈ کریں جس نے اگر اپنے پاس کسی غزالہ ہے عائشہ ہے ثانیہ ہے جس نے بھی لکھی ہے رئیس جس نے بھی لکھی ہے ادھر لازم پوسٹ کر دیں ٹھیک ہے. قرآن کی خوبصورتی ہے کہ جب بھی سنا جاتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آج صحیح بات ہے سن رہے ہیں بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے روح کو ایک بہت خوبصورت اور صحت مند غذا مل رہی ہے. یقین کریں انسان ہیں خطاکار ہیں مسلسل غلطیاں ہوتی رہتی یہ نہیں ہم کہہ سکتے جی ہم بہت پرفیکٹ ہیں. میں اپنا کہتی ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں بلکہ میں حد سے زیادہ گنہگار ہوں کیونکہ اللہ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں ہر کوئی نا. تو مجھے اپنے طور پہ اپنا بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ واقعی ہو جاتی ہیں غلطیاں یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ خاص کر سوچتے ہوئے جو ہمیں ایک جو حدیث کا مفہوم ہے نا ایک صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ضرور اپنی مطلب نا یہ اہل جنت میں سے 2-3 دن تو ان کو چیک کرنے کے لیے میں ہم شاید اگر کلی گئے تھے تو ان کے گھر 3 دن نے ان سے بولا کہ آپ کے بارے میں میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تو آپ اہل جنت میں تھے تو آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہے تو مجھے دیکھ تو رہے ہو تو میں نارملی بات ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں میں رات سونے سے پہلے دل سے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں یعنی دل میں کسی کے لیے کوئی جیسی حسد وغیرہ نہیں رکھتی. یہ سب سے مشکل ترین کام ہے ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جیسے ربیع الاول کے لحاظ سے لوگ آپ کو انوائٹ کریں گے اور بلائیں گے بھی کہ کیا کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے میں یہ انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں. ابھی جیسے جیسے میں یہ ریکیپ کے بعد فوراً میں لنک آپ کو ادھر کلاس میں بھی سینڈ کرتی ہوں گروپ میں بھی کوشش کرتی ہوں سینڈ کرتی ہوں. تو وہ جتنے بھی لیکچرز تازہ جنہیں ربیع الاول کے جو ہیں اس پہ سے نوٹس لیں یہ ویکینڈ پہ یہ آپ کا ہوم ورک سمجھ لیں میری طرف سے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مواد جمع ہو جائے گا کچھ میٹیریل ہو جائے گا کہ آپ نے جب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کیونکہ جو آج کا لیسن ہے یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی دنوں کے لیے سنوانا تھا. مکھی کی مثال دی ہے, فلاں چیزیں دی ہیں, تو اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ محبت سب کو ہے, لیکن بات وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں کچھ لوگ. وہ آپ کو ساری نعتوں کا بھی پتا ہے, وہ جیسے نے بتایا تھا وہ روزہ مبارک کو کس طرح کیا کرتے ہیں, سبز جو ہے اس کا گنبد کے اوپر کلر ہے تو وہ سی ہم پگڑی پہن لیں گے, اس طرح کی چیزیں. اگر خانہ کعبہ غلاف کالا ہے تو کپڑے کالے نہیں پہننے, اس طرح کی کافی ساری چیزیں. میں نے کسی کے متعلق گمان نہیں رکھتا رات کو سونے سے پہلے. جی بالکل الحمدللہ یہ ضرور کریں, ٹھیک ہے. ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب و دعا کا سیشن کریں گے. اور کوشش کریں دعائیں, ہو سکتے اگر آج میں فرسٹ ٹائم ہوا یہ فرحانا بھائی, ہم آپ سے دعائیں سن سکتے ہیں. پچھلی کوئی بھی جو جتنی امپورٹنٹ ہے نا, فار ایگزامپل جو آپ کی بہت مشہور دعائیں جو ہم لوگ شروع سے بھی پڑھتے آئے ہیں, ابھی دوبارہ سے کتاب و دعا, تو پلیز اس کے لیے ریڈی رہیے گا. تو اس میں گھبرانا نہیں ہے, دیکھ کے سنا دیجیے گا, لیکن لازمن جو ہے نا کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. 15 منٹس کی بریک انجوائے کریں اپنے بریک کو, انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ سے کلاس جوائے, بلکہ ابھی جس کی نماز کا ٹائم وہ کریں. دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں خیر وافیت کے ساتھ واپس کلاس میں لے کے آئے, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کتاب و دعا میں کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار خانے میں. میرے Oh.
بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدانی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك، لبيك
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا واملا متقبلا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير فبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے. ماشاء اللہ آپ نے لبیک بھی لکھنا شروع کر دیا ہے. باقی لوگ بھی کوئکلی آ جائیں. کیسے آپ سب لوگ؟ خوبصورت قرآن کے ساتھ، خوبصورت دن کے ساتھ، اور اتنی زبردست تفسیر سننے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے کہ قرآن ہمارے دلوں کو کھولتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تجوید اور کتاب و دعا، جو اب آپ کو بھی مجھے امید ہے کہ کوئی اس کتاب میں کسی قسم کے کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں آتا ہوگا کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا. تو جو چیزیں سمجھ آتی جا رہی ہیں الحمدللہ وہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، کسی چیز میں شک نہیں رہ جاتا پھر. اور اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ کرے انشاء اللہ تعالیٰ. اس وقت ہمارے پاس کتاب و دعا کا ٹائم ہے اور ہم اس میں طہارت کے مسائل آج دیکھیں گے. طہارت سے متعلق دعائیں اور مسجد سے متعلق دعائیں، ان کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اگلا چیپٹر بھی ہم کریں گے اذان کے حوالے سے، اذان اور تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں جو ہیں، اور پھر ہمیں ان کی اہمیت بھی پتہ چلے گی اور پھر ہمارا شوق بڑھتا چلا جائے گا ان کو یاد کرنے کا بھی. تو کوشش کرنی ہے کہ ان کو یاد، انشاء اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے تو آخر میں آپ لوگوں سے دعائیں سننے کی. ایک دو منٹ میں آپ لوگ اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھیے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ وقت ہے اگر تو ہم انشاء اللہ کریں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں جن کا تعلق ہماری طہارت سے ہے. ان میں سے سب سے پہلی دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. بیت الخلاء کس کو کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو، یعنی خلا کہتے ہیں خالی کو. تو بیت میں نے گھر، خالی ہونے کا گھر، یعنی جسم سے جو گندگیاں نکلتی ہیں ان کو خالی کرنے کی جگہ. ان انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسے بخاری میں روایت کیا. یہ دعا کیوں مانگی گئی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گندی جگہ جو ہوتی ہیں یہ جنوں اور جنیوں کی جگہ ہوتی ہیں، شیاطین، جنات، اور خاص طور پہ وہ جو انسانوں پہ جادو ٹونا کرتے ہیں یا جو انسان کی طبیعت پہ برا اثر ڈالتے ہیں تو وہ عموماً گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. ادھر سے آپ کو مزاج بھی سمجھ آئے گا. اور یہاں سے پھر ایک ہی بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر ضروری وقت یہاں نہیں گزارنا چاہیے. ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان ان کو ریسٹ روم کہے اور اندر رسالے اور میوزک سنتے ہوئے اپنا زیادہ وقت نہیں گزارے. خدا نخواستہ اگر جان نکلے تو کہاں سے جنازہ نکلے گا؟ شعور کے ساتھ جانے کی ہوتی ہیں، جاتے ہی انسان دعا پڑھے پہلے اور اس کے بعد فارغ ہو کے باہر آ جائے. اس کی ساری ڈیٹیلز کتاب الطہارہ جیسی سیریز کی اس میں ہم نے دیکھ چکے ہیں ہم لوگ. اگلی دعا ہے بیت الخلا سے نکلنے کی دعا. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے یا اللہ میں تیری بخشش کا طالب ہوں. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت وہاں گزرا اس میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکا تو اس میں انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے. دوسری ایک اور بڑی خوبصورت سی اس کے ساتھ حالات سے ملتی ہوئی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے میرے جسم کو گندگی سے پاک کیا جو میرے جسم کے اندر تھی، اسی طرح تم نے مجھے گناہوں سے پاک کر دے اور بالکل مجھے صاف ستھرا کر دے. غسل کرنے سے قبل یا دوران غسل یا غسل کے بعد کوئی دعا پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں. غسل کرنے سے قبل کوئی ہے ہی نہیں، دوران کیوں؟ اس لیے کہ نیکٹلی انسان اور اس کے بعد بھی ان تینوں وقتوں میں اللہ کے نبی نے کوئی بھی ایسی دعا نہیں پڑھی، چاہے یہ غسل جنابت کا ہو یا پیریڈز کا ہو. ہاں، وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ودوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوا. اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. بسم اللہ کا پڑھنا پھر کہاں ہوگا؟ باتھ روم میں جانے سے پہلے، جسم سے کپڑے اتارنے سے پہلے، جب بھی انسان ٹوائلٹ میں جائے پہلے ہی پڑھ لے بسم اللہ ہی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور یہ سنتوں میں سے ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی نہ کر سکے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کا احساس دلایا، کیونکہ وضو کے فرائض وہی ہیں جو نماز قرآن پاک میں موجود ہیں، اسی طرح غسل کے بھی فرائض موجود ہیں. تو بہرحال بہتر ہے پڑھنا اور ضرور پڑھنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی بھول جاتا ہے تو اور بات ہے، اور دیکھا جائے تو وضو بندہ کرتا کب ہے؟ جب شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کے دل میں تو اللہ کا نام ہو گئی نا، تو لہٰذا ایسی چیزوں میں بہت باریکیوں میں اور فقہی مباحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس صرف اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سنا تھا اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. آپ نے جو سنا تھا یا جو بتایا جا رہا ہے اس میں سے دعا کریں کہ جو بھی چیز آسان درجے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ، مروجہ کہتے ہیں جس کا رواج ہے، یعنی فیشن کے معنوں میں. کیا الفاظ؟ نویت ان اتوضأ حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ مانگتے ہوں گے یہ دعا یا یہ لفظ بولتے ہوں گے تو اس کی کوئی سند نہیں ہے. وضو کے بعد درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد يتودأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد الترمذي نتیجے جو اوپر لفظ تھے یہ مسند احمد، مسلم اور ابو داؤد کے، لیکن ترمذی میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دونوں کو ملا لیں گے تو پھر کٹھی بھی بعض جگہ پڑھی لکھی بھی ملتی ہے. تو اصل دعا جو ہے وہ اشہد سے لے کے وہ رسولہ تک جو بریکٹ کے اندر آپ کو دکھ رہا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری بریکٹ کے اندر، یہ جو بیچ کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے جس طرح چاہے داخل ہو. اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا. تو دیکھیے جو دعا موجود ہے وہ آگے، جو نہیں موجود اس کو کوئی زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یعنی بعض لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا زیادہ تشدد برتتے ہیں، میں تو یہی کہوں گی کہ کیوں نہیں، ہم جو سنتے ہیں وہ کیوں نہیں، ہماری کتاب میں، ہماری نماز کی کتاب میں، ہمارے مولوی صاحب نے سکھائی، ٹھیک ہے ایسی دعائیں کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان کی صحت صحیح نہیں ہے. ایک چیز جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو صرف ایک مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ فوڈ کے معاملے میں جتنا پیوریفیکیشن کا، پیسچرائزنگ کا، فلٹریشن کا رواج ہے، کیا آج سے پہلے تھا؟ آج تو آپ کو پانی کی ایک ایک بوٹل پہ لکھا ہوا بتا دیں گے کہ اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ جا کے کیا اور اس کو کتنے پہ کیا، رائٹ؟ تو پیتے تھے نا وہ بھی پانی اس وقت، ٹھیک تھا. اب جون جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزوں کے اندر کی بھی چیزیں نکال نکال کے باہر دکھا رہے ہیں. تو زندگی میں جیسے دنیاوی ترقی ہوتی ہے نا، قرآن اور سنت کے بہت سارے پرتو جو ہیں یہ وقت کے ساتھ کھلیں گے. جیسے آج کے دور میں ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، جیسے سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ وہ یخلقو، وہ بھی پیدا کرے گا جو آج تمہیں نہیں پتا. تو صحابہ کرام کے لیے تو وہ بات ابس تھی نا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جہازوں کی صورت میں، ہیلی کاپٹرز کی صورت میں، ٹرینوں اور بسوں کی صورت میں ہمیں دکھا دیا کہ جانور بھی تمہاری سواری ہیں اور کچھ اور بھی ہیں. آج بھی کئی آیتیں پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں بھی اس کے بعد ہم نہیں جانتے، کہیں کائنات کی باتیں، ستاروں کی باتیں، لیکن آنے والے وقت میں وہ دکھتی جائیں گی. بالکل یہی چیز احادیث کے معاملے میں بھی ہے. نہ تو یہ بدنیتی کا معاملہ ہے، نہ بدگمانی کا معاملہ ہے، نہ کسی کو کسی سے بدگمان کرنے کا. یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کہہ دیں گے کہ اللہ کل تک یہ ساری پڑھتی تھی، یہ سوچ کے پڑھتی تھی کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مجھے تو اجر ملے گا. آج یہ سوچ کے چھوڑ دی کہ پتہ چل گیا وہ حدیث نہیں، دیٹس اٹ. اس سے آگے تو کوئی اور بڑی بات ہی نہیں ہے. پھر بھی جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے. وضو کے دوران مختلف اعضاء ہوتے وقت مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا احادیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں کلی کرتے ہوئے اور اس طرح منہ میں پانی ڈالتے ہوئے ناک میں، تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے. ہاں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الصلات میں بھی اور کتاب الطہارہ میں بھی کہ جب منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور اسی طرح ہر اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑنے لگتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. کوئی سوال جس سے متعلق ہو؟ جی آپ کے رہے. جی بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ کیا یہ دعائیں صرف انہی موقع پہ پڑھ سکتے ہیں یا کسی اور موقع پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس موقع پہ تو ضرور پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ بالفرض کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، اندھیری رات ہے، کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ویرانہ ہے، پڑھ لیجیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھیے حکم کی علت سمجھیں، ٹوائلٹ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ایسی چیزوں کی امید ہے. تو اگر باہر کہیں خوف ہے تو آپ کہ نہیں نہیں میں تو ٹوائلٹ میں نہیں جا رہی. پھر اس کا ایک اپوزٹ پہ بھی دیکھیے کہ آج کے دور میں ٹوائلٹ اتنے کلین ہے، کچھ بھی نہیں دکھتا. یہ بہت ہی زیادہ یعنی ایک لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے چیز کہ دیکھیں جی آج کل تو کوئی گندگی نہیں ہے. تو اس دور کی باتیں تھی کہ جب گندگی ہوتی تھی اور اس وقت وہاں جا کے یہ پڑھتے تھے، تو اب تو گندگی ہے نہیں، اب ہم گندگی کے لیے نہیں پڑھیں گے، اب سنت کے لیے پڑھیں گے. بس یہ چھوٹا سا اصول یاد رکھے. اصل جو مومن کا نقطہ آغاز یا نقطہ سوچ ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے. مل گئی کر لیا، نہیں ملی چھوڑ دیا، اگر کر رہے تھے پتا چلا وہ سنت نہیں چھوڑ دیا، نہیں کر رہے تو آج سے کرنا شروع کر دیں گے، بالکل جیسے مولڈنگ پرسن ہوتا ہے نا، جدھر اس کو موڑو ادھر مڑنے لگتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے اوپر اجر دیں گے. جی پلیز صدر. وہ دونوں صورتوں میں پڑھیں گے. دیکھیں کہ اگر تو اندر ٹوائلٹ بھی بنا ہوا ہے یا گندگی کا کوئی احتمال ہے تو آپ وضو کر کے باہر جب آ جائیں تو پھر پڑھ لیں، اور اگر صرف سنک لگا ہوا ہے جیسے بعض دفعہ کمروں میں بھی لگے ہوتے ہیں تو پھر آپ وہیں پڑھ سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. کیبن ٹوٹی تو گندی نہیں ہے نا، کیبن لگنے سے یا کرٹن لگنے سے وہ جگہ تو خاص ہوتی لیکن گندگی تو نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ. جی آپ جب یاد ہے پڑھ لیں. لیکن شروع میں بسم اللہ پتہ کس کو یاد نہیں ہوتی، جس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوتا ہے. جب آپ شعور کے ساتھ وضو کرنے آتے ہیں تو آپ کو بالکل یاد آتا ہے کہ اب میں اللہ کا نام لیتی ہوں تاکہ میں اس کام کو کروں. جی ہاں جی، آپ نے باہر سے نکلتے وقت ٹوائلٹ میں جا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ کے اندر گئے، پھر آپ نے وضو بھی کیا، پھر شاور کے طرح وضو ٹوٹ گیا، جسم کو ہاتھ لگ گیا، کچھ بھی ہو تو آپ دوبارہ ویسے ہی کر لیجیے. دیکھیے بسم اللہ زبان سے زیادہ دل کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان سے آپ باہر آ کے کہہ لیں، دل میں آپ اندر ہی تصور کر لیں. جی اور کوئی بات؟ جی جی بالکل. آپ نے پڑھی ہے ہمارے ساتھ کتاب الطہارت، اس میں یہ مسئلہ آیا تھا، بغیر کپڑوں کے یعنی شاور کی حالت میں وضو ہو جاتا ہے اور کپڑے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے کافی. جی آپ کون سی چیزیں؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، اتنا ہم اگلا چیپٹر بھی کر لیتے ہیں. اگلا باب دیکھیں گے، الادعیۃ للمسجد، مسجد سے متعلق دعائیں. گھر سے مسجد جاتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى الصلاۃ وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میرے دل، زبان، کان اور آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے پیچھے اور آگے نور ہی نور کر دے، میرے اوپر اور نیچے بھی نور کر دے، اور اے اللہ مجھے نور ہی نور عطا فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بڑی خوبصورت دعا ہے. مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ تو راستے میں پڑھیں گے، لیکن جیسے کہ خواتین عموماً گھروں میں پڑھتی ہیں تو کیا ہوگا، آپ سنتیں پڑھیں پھر جائیں نماز پہ دائیں کروٹ لیٹ جائیں، یعنی بائیں سائیڈ آپ کے اوپر ہو، اور پھر یہ دعا پڑھیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ہمیں سنت میں. جی آپ سب کے لیے بہترین موقع ہے، آپ لوگ اپنی دعاؤں کو ٹھیک کریں. آپ سب کے پاس اس میں مسلم بھی ہونی چاہیے اور آپ ساتھ مل کے اس کا پروناؤنسیشن وغیرہ یاد کر لیں گے تو بہرحال یہ آپ کو وہاں تہجد کی دعاؤں میں بالکل شروع میں ملے گی انشاءاللہ، جب پوری بک تھورولی ہوگی تو جائے گی. لیکن کل آپ یہ ساری دعائیں ان کو نا حساب سے کرواتی رہیں، یاد کر لیجئے، بہت پیاری ہے. نور سے کیا مطلب ہے؟ آنکھوں میں نور کیا ہوتا ہے، کانوں میں نور کیا ہوتا ہے، دل میں نور کیا، کہ انسان کو ہر چیز اللہ کی روشنی میں دکھے، اللہ کی رہنمائی میں دکھے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے نا، تو دل میں نور کا آنا کیا ہے کہ دل سے گندی محبتیں نکل جائیں، دل سے گندی چیزوں کی، گندے کاموں کی، گناہوں کی محبت نکل جائے، مال کی ناجائز محبت نکل جائے، پھر دل میں اللہ کی محبت آ جائے. زبان پہ نور کیا ہے کہ زبان سے گندے لفظ نکل جائیں، زبان پہ انسان کے گندی گندی باتیں ہونا اور گالیاں دینا، بیکار باتیں ہر وقت ہی بولتے رہنا، یہ سب نکل جائے. پھر کانوں سے، زبان سے، ایک ایک اس کو آپ دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک نیا بندہ بن رہا ہے، ایک بالکل کرسٹل کی ڈال ذہن میں لے آئیں، کچھ بھی لے لیں کہ جس کے اندر باہر صرف چمک ہے۔ اور حقیقت یہ کہ یہ قرآن ہمیں ایسے ہی بناتا ہے، ہمارا قرآن ہماری کتابوں میں نہیں دکھتا، ہمارے آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے ایک ایک اس سے دکھتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو شعور سے یہ دعا مانگا کریں ویسے بھی کہ اب ہمارا قرآن پاک کا اتنا سلسلہ پورا ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد میری آنکھیں ویسی بن جائیں جیسی اللہ چاہتا ہے، میرے کان، میرے بولنے کا انداز، میرے چلنے کا، میرے کھڑے ہونے کا، اب بالکل اپنے آپ کو انتہائی کریٹیکلی دیکھا کریں۔ اب آپ اگر اپنے آپ کو رخصت دیں گی نا تو آپ اپنے ساتھ بہت نقصان کریں گی۔ پھر اگلی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم قال اقد قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان خفز مني سائر اليوم۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی ذات کریم اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے۔ راوی حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی، انہوں نے پوچھا کہ بس اتنا ہی کہوں، کہا تھا تو میں نے کہا ہاں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب کوئی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب وہ مجھ سے تمام دن کے لیے بچا لیا گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ آپ عربی ٹیکسٹ کو ساتھ پڑھتے ہوئے یہ فیل کر رہے ہیں کہ جہاں جتنی بات ہوئی نا وہاں اتنی بات ہے، پھر کوئی بات اگر الگ سے صحابی نے کہی ہے تو وہ اس کی بات ہے۔ ہم جب عربی کے ساتھ احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہی فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ حدیثیں اس طرح کوٹ کی جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حدیث کے لفظ کہاں ختم ہو گئے اور بتانے والے نے جو اس کے اندر تھوڑی وضاحت چاہی تھی وہ کہاں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ اس کتاب میں اللہ کے نبی کے حدیث کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ پھر دعا میں آپ دیکھیے کہ یہاں دعا جو ہے اعوذ باللہ سے لے کر الرجیم تک ہے، اور جب انہوں نے پوچھا اتنا تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن دوسرے نے پھر اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ تب آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، عموماً مرد ہی مسجدوں میں جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، شوہروں کو، جو بھی گھر میں جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ایز اے ریمائنڈر یاد کروائیں یا ان کو لکھ کے دیں، تو اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اس چیز کا احساس ابھرے گا کہ آپ جو سیکھنے جاتی ہیں اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بجائے اس کے روک ٹوک کرتے رہے نا، ہر وقت یہ کرو یہ نہ کرو، نئے لوگوں کو دعاؤں سے چلائیں۔ ایک چھوٹی سی پتے کی بات آپ کو بتاتی ہوں، کسی بھی دین کو جو دین سے دور ہے نا، آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں نا، تو اس کو اس طرح کی چیزیں دیں، دعائیں، کوئی جنت کی بات، اس سے متعلق ایسی حدیث آپ چن لیتے ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، دنیا کے فائدے کی وہ بتائیں۔ ہم جب شروع میں لوگوں کو ڈوز ڈونٹ، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہیں، حرام حلام حرام، تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اپنی ساری ان فرینڈس کے ساتھ یہ بات کریں، اور میں نے دیکھے لوگ اس موضوع پہ بات کرنا ہمیشہ پسند کرتے ہیں۔ دعا کرنا، دعا کرا لیں، دعا کر دیجئے، اچھا کچھ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ لکھنے کو بتا دیں، تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں لکھنے کو بتا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو ان چیزوں کو ایک بہت اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا نا کہ جی اجازت دیں گے مولوی صاحب تو ہی پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے کے چلے گئے۔ پھر اگلی دعا، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا درج ذیل ہے۔ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، کتنا پیارا لگ رہا ہے بنت رسول اللہ، کتنی خوشبختی ہے نا ایسی بچیوں کی کہ جو کہ نبی کی بیٹیاں بنی. کہتی ہیں کہ رسول اکرم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ ایک ایک لفظ میں گہرائیے. داخل کس سے ہوئے؟ اللہ کے نام سے. وہ یہ کہہ دے کہ داخل ہوتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے نام سے، کچھ فرق پڑتا؟ بالکل پڑتا. تو جہاں سلام ہے وہاں سلام ہے، جہاں نام لیا گیا کسی کا وہاں ان کا نام ہے. تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ دو دعائیں ہیں اس حدیث میں بھی، ایک داخل ہونے کی اور ایک جانے کی. تھوڑا سا ہم اس کے مضمون پہ بات کریں کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. کیوں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے تو بتائیے کیوں یہ دعا ہے؟ ایک تو ہے مان لیا اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ پڑھتے تھے لیکن آپ کے عمل حکمت والے تھے، لیکن کچھ اس کی وجہ بھی دکھتی ہے. جی سوریا بتائیے. جی مجھے تو یہ دعا پڑھتے ویسے لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کے ڈھیر اٹھا کے لے آیا ہوں، تو مجھے معاف کر اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے کہ میرے یہ گناہ نہ صرف کہ معاف ہو بلکہ میرے دل میں اب نیکیوں کا شوق ہے. اسی طرح جب باہر نکلتے ہیں تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہاں فضل کی بات کیوں ہوئی؟ جی آپ بتائیں. جی نماز تو ہم نے پڑھ لی، اب فضل چاہیے، یعنی اب تیرا رزق چاہیے، تیرا مال چاہیے. یہ نہیں دین کہتا کہ صرف مسجد میں بیٹھے رہو اللہ اللہ کرتے رہو، بلکہ انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو مال کی بات یہاں کی گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان ساری دعاؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور یہ دعائیں مانگنا اور ان سے تعلق قائم ہونا انسان کے وقت میں بھی برکت کا سبب ہوتا ہے. چلیے یہاں پہ رکھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
اذان کے بعد مندرجہ ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے. ان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد محمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دعا کیا پتہ چلی، اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی، جو دعا مانگنی ہے وہ الفاظ اشہد سے آخر تک جو لفظ ہیں یہ ہائی لائٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اذان کے بعد یعنی یہ مانگی جا سکتی ہے دعا، اور اس کے لفظ بھی کتنے خوبصورت ہیں۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي الگ کرنے سے اللہ زی ہے، لیکن جب پورا پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، اور پہلے بھی جو نون گزرا اس کو بھی، کہ محمود نلزی، ٹھیک ہے، تو نون اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کو الگ پڑھنے میں ہم نلزی کر رہے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا نون جو ہے یہ تجوید کے رولز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ جی، وَأَتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے، یا اللہ، اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرا ذمہ ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب دیکھیں یہ دعا کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر ایک جو لفظ ہے وسیلہ کا، تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ لگ گیا کہ وسیلہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی دعا مانگنے والی بات ہے، حالانکہ صحیح روایت سے ملتا ہے کہ وسیلہ جنت میں بلند ترین مقام کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے گا۔ اور مقام محمود کی جو بات ہوئی تو یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی یہ پلیس کا نام نہیں ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ، بلکہ مقام سے مراد ایک آنر ہے جس کو مقام شفاعت کہتے ہیں۔ جب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، گرمی بہت ہوگی، شدت ہوگی، اور حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، تو اس وقت پھر لوگ جو ہیں وہ سفارش کریں گے مختلف انبیاء کرام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر حساب شروع کروا دیں، لیکن ہر ایک اپنی کسی خطا یا کسی گناہ کی وجہ سے اس دن ڈر رہا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ جتنے غصے میں ہے کہ وہ ہمیں اس پہ نہ پکڑ لے۔ لیکن بالآخر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تیار ہوں گے اور کہیں گے کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ سفارش کروں گا کہ حساب شروع کیا جائے۔ تو یہ جو آنر یا رینک ملے گا نا اللہ کے نبی کو، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کی دعا ہم اللہ کے نبی کے لیے کرتے ہیں اذان کے بعد کی دعاؤں میں سے۔ اس دعا میں اس کو بھی اب یاد کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو حدیث کے اندر اللہم ربا سے جو بات شروع ہو رہی ہے وَأَتَّهُ تک، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ان عبد اللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما انہو سمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اسے مسلم نے روایت کیا اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے امت کے لیے ہم اس کا حق تو نہیں دے سکتے لیکن اس طرح کی دعائیں مانگ کر نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی تو خیر کو جمع کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اس کی عادت ڈال لیں اور بچوں کو اور گھر والوں کو بھی اس کے اوپر تیار رکھیں اور یہ دعائیں لکھ کے لگائی بھی جا سکتی ہیں کسی ایسی جگہ میں جہاں نظر پڑے تو آپ اس کو یاد کر سکیں
دعائے استفتاح یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت بین التکبیر والقراءۃ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی نظر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتی تھی اور سوال کر کے انہوں نے امت کے لیے بھی ایک راستہ کھول دیا کہ وہ اس دعا کو پڑھ سکے. آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری فرما دے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھو دے. اسے احمد بخاری مسلم ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اگر آپ حدیث کے الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتی ہیں. تیسری لائن کے اندر اقولو کے بعد اللہم باعد سے لے کر آخری لائن میں والثلج والبرد تک. اب دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اس کے ترجمے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گناہوں کی معافی کا کتنا فکر لگا ہوا انسان کو کہ ہر ممکن طریقے سے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے. تو یہ کب پڑھی آپ نے؟ جب اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہنے سے پہلے. اس وقت میں پڑھی ہوئی دعاؤں کو دعائے استفتاح کہتے ہیں. استفتاح فتح سے کھولنا. سورہ فاتحہ کا لفظ بھی اسی سے ہے یعنی نماز کھل رہی ہے نماز کا آغاز ہے. تو یہ ایک دعا پڑھتے تھے. کچھ اور دعائیں بھی جو ہیں وہ ملتی ہیں اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے لیکن میں یہاں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ دعا کیا ہمارے کلچر میں عام ہے. کبھی سنی آپ نے نماز سکھانے کے دوران؟ میں صرف ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کیوں نہیں پھر ان کتابوں میں لکھا یا ہمیں کیوں نہیں سکھائی گئی. اب یہ کیوں کا جواب تو نہیں پتا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی سند کتنی اسٹرانگ ہے. صحیح بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, 6 حوالے اس دعا کے ہیں. انتہائی آتھینٹک دعا ہے. لیکن نہیں ہمارے انڈو پاک کلچر میں یہ نہیں پہنچی ہوگی ان کو جہاں سے لوگ نماز اخذ کرتے ہیں. عموماً فقہ حنفی کے مطابق لوگ نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں. تو امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی, ان کے شاگردوں نے جو اس دعائیں نماز کی چیزیں جمع کی نہیں پہنچی ہوگی. مثال ہے کہ بڑی بات تو نہیں پہنچی کہ اس سے ان کی شان میں کمی ہو گئی. کیا ہم میں سے کوئی یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اسکالر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پورا دین پہنچ گیا؟ تو جب وہ چیز نہیں پہنچی تو اس طرح جو باقی چیزیں ہم پڑھیں وہ بھی نہیں پہنچی ہوں گی. تو جو سٹبن ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پڑھنی یہ دعا, کیونکہ میرے مولوی صاحب نے شروع میں سے مجھے نہیں سکھائی, میری ماں نے نہیں سکھائی, میرے مدرسے والوں نے نہیں سکھائی, تو نہ پڑھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دعا کے نہ پڑھنے سے نقصان کچھ نہیں ہوگا کسی کا, نہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی, لیکن وہ اتنی خوبصورت دعائیں مانگنے سے محروم رہ جائے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے پاک کر دے. تو یہ چیزیں نماز کا حسن ہوتی ہیں, اور جس چیز کی دلیل مل جاتی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسری دعا جو عموماً ہمارے کلچر میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة قال. یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہیں, آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے, اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے, تیرا نام بابرکت ہے, تیری شان بلند ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کتنی پیاری دعا ہے. اب آپ دیکھیں شروع سے ہم یہ دعائیں پڑھتے آ رہے ہیں نا, سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک, یعنی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ بالکل ایک چین کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی اینڈ پہ آ کے رکتی ہے. جب تک لفظوں کی تاثیر نہیں آتی تب تک دل نہیں بدلتا. ہم بار بار دعائیں پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن نہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آتی ہے اور نہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں.
کیا سیکھا آج آپ نے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جزاک اللہ خیر, واسم جزا سادہ جی, الحمدللہ بہت ہی خوبصورت دعائیں. کوئی نیت اور ارادہ کیا آپ لوگوں نے؟ بہت خوبصورت دعائیں. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسجد کیجئے. اور یہ چھوٹی دعائیں تو مجھے امید ہے کہ بیت الخلاء میں جانا والی دعائیں اور یہ تو ہمیں آتی ہی ہوں گی الحمدللہ, لیکن جیسے بڑی دعاؤں میں دعائیں نور, اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور اپنا سنت کا طریقہ جو ہمیں اپنانا ہے کہ جب ہم مسجد جاتے ہیں, اگر بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں یا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا نماز کا وقت آ جاتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, تو اس وقت اندر جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. اور پھر جو اہم چیز ہم نے آگے دیکھی کہ مسجد میں داخل اور نکلنے کی دعا, اس کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے, کیونکہ ان دعاؤں کے مفہوم اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمیں جب ان کے مفہوم سمجھ آتے ہیں تو پھر دعائیں یاد کرنے کو بھی دل کرتا ہے. دعائیں نور کو ضرور یاد کرنا ہے, جو دعائیں نہیں ہیں وہ یاد کرنی ہے انشاءاللہ. جی اب جس طرح ہم نماز کی دعائیں دیکھیں گے نا, تو اس میں بہت سی جیسے رکوع کی دعائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, بہت نہیں یاد ہوتی, ایک دو یاد کر لیں. دعائیں استفتاح جو ہے یہ بہت خوبصورت دعا ہے, اور اس کو بھی ہم اگر یاد کر لیں تو ہم اگر سبحانک اللہ پڑھتے ہیں تو وہ والی دعا چھوٹی ہے اور مفہوم اس کا بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اللہم باعد والی دعا میں بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی ہے اور پھر دعائیں اس میں، جس طرح مرنے والے کی دعا میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں، تو انسان اپنی زندگی میں جب یہ توقع کر رہا ہو کہ پتہ نہیں میرے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، تو اپنے لیے پھر خود ہی دعائیں اپنی زندگی میں انسان کرتا ہے، تو ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے تاکہ ہمیں بھی دعائیں ملتی رہیں، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی دعا نہیں کر رہا ہوتا ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے، تو کوشش کرنی ہے کہ ان کو ضرور یاد کرنا ہے. پچھلی دعائیں آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے یاد کی ہیں؟ آج کوئی سنانا چاہے گا؟ ایک منٹ اگر ہم لیں تو آپ میں سے کوئی ایک ریز ہینڈ کرے تو ان شاء اللہ تعالی جو بھی آپ کو دعا یاد ہے میں آپ کو چوائس دیتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک دعا سنا دے. ٹائم تو ہمارا بالکل ہو چکا ہے لیکن ایک آدھ منٹ میں ان شاء اللہ. جی جزاک اللہ خیر سابقون الاولون. اللہ تعالی آپ سب کے لیے بس ایک کی ان شاء اللہ تعالی میں سنتی ہوں، مائک چھوڑتی ہوں میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہ اولاد والی دعا سناؤں گی.
ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
جزاک اللہ خیر واسو جزا. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اچھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس کوشش کو قبول کرے. باقی کیا میں دو منٹ باقی دو لوگوں سے سن لیتی ہوں؟ آپ لوگ کلاس میں اجازت دیتے ہیں؟ اس طریقے سے آپ لوگوں کو موٹیویشن بھی ملے گی، تو جن کے ہاتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانی کرے اور آپ کو یاد کرنے کی توفیق دے. جی میں مائک چھوڑتی ہوں، ایک ایک منٹ میں آپ لوگ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صدق اللہ العظیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. واسو جزا جی. مجھے جو امبر آپ کی آواز کٹ رہی تھی, مجھے آپ کی پوری دعا میں نہیں سن سکی, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بتا سکیں گے کہ ان کی دعا انہوں نے پوری کمپلیٹ پڑھی, تو اس میں کوئی مسٹیک ایسی آپ لوگوں کو نظر آئی ہو, کیونکہ میرے پاس وائس ان کی کافی بریک ہو رہی تھی. اور اس کے بعد جی آر 36 آپ نے ماشاءاللہ جو دعا پڑھی الحمدللہ آپ کی ٹھیک تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یاد کرنے کی توفیق دے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے, اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور روز کی روٹین بنا لیں کہ جو جو دعا یاد کرتے جائیں ان کو ہم ہر نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں. اور نماز کے بعد بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, سجدے میں بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. دعائیں نور کو فجر کی نماز سنت اور فرض نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت اور فرض نماز دو سنت پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے, تو یاد کر کے اس کو عادت بنا لیں. اگر ابھی یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. جزاک اللہ خیر. واسن جزا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانی کرے. آشی نیکسٹ ٹائم آپ سے میں دعا سنوں گی, ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.